أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی اهلا وسهلا مرحبا جی ہمارا الحمدللہ رب الخیر کے ساتھ آج تیسرا دن ہے آپ سب کو بہت مبارک ہو اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اتنی بڑی ہمیں نعمت سے نوازا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں نوافل پڑھ کے آتے ہیں صدقہ کرتے ہیں فریش اپ ہوتے ہیں صحیح ڈریس اپ ہو کے کیونکہ اللہ کی کلاس لے رہے ہیں نا تو ہم نے بڑے اچھے پیار سے آنا ہے آپ کو پتا نا کہ فیلنگس کا احساس ہوتا ہے جس طرح کے آپ نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جس طرح کے آپ ڈریس اپ ہوتے ہیں ویسی آپ کی فیلنگس ہوتی ہیں اور آپ اگر اس کو فیل کریں گے تو وہ آپ کے اندر وہ چیز شو ہوگی لوگ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ خیریت ہے کیا ہو گیا آج آپ کو آپ ایسے کیوں لگ رہے ہیں اتنے فریش فریش کیوں لگ رہے ہیں کیا آپ کو کسی نے کبھی کہا ہے جی فریش اینڈ موٹیویٹیڈ جی الحمدللہ بہت زیادہ دیکھیں یہ ہماری تیاری ہے رمضان کی نا تو مجھے یہ بتائیں آج آپ کا تھرڈ ڈے ہے اس زاد الخیر کے ساتھ کیسا لگ رہا ہے دو دن ہو گئے آپ نے سیکھا ہے تو کیا سمجھے صرف ایک سینٹینس لکھے انشاءاللہ کہ میں دعا شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ جی فریش اینڈ موٹیویٹیڈ ہے کیونکہ ابھی بڑا ہوتا ہے نا ہمیں کیونکہ ہم ایک ہی روٹین کے ساتھ پہلے چل رہے ہوتے ہیں کہ ابھی رمضان سے پہلے ہی ہم شاپنگ کر لیں سموسے بنا لیں رول بنا لیں فلاں کام کر لیں گھروں کی صفائیاں کر لیں عید کے کپڑے لے لیں نالج اگین بالکل इल्म ले रहे हैं, रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर की जरूरत इसकी क्यों पड़ती है? क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, बेशक हमें पता हमने ये करना है, लेकिन नए से हमें अच्छी और चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे नहीं, ऐसे ये रमज़ान की प्रिपरेशन है, दीन में आसानी है, इंसान भूल जाता है, जिक्र फायदे देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल नॉलेज रेस्ट विथ न्यू बोनस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रिचार्ज गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह अभी दुआएं देखते हैं, आज की खूबसूरत सबसे पहले दुआ है जी, दुआ सामने लेके आए प्लीज जी। सबसे पहले दुआ है, अल्लाहुम्मा फिर ली खतीअती। खैर एक सेकंड, में दुआ सामने आपको नजर नहीं आ रही, एक सेकंड प्लीज। दुआ आ गई, चलिए दुआ आपके सामने आ गई इंशाल्लाह जी। दुआ है, اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعملي وكل ذلك عندي. بخشش کی دعا ہے، اے اللہ بخش دے میری خطائیں، میری جہالت کو، میرے کام میں میری زیادتی کو، اور جس کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اے اللہ ہنسی مذاق میں، سنجیدگی میں بھول کر اور جان بوجھ کر کیے اور میرے گناہ بخش دے، یہ سب میرے اندر ہیں. بہت خوبصورت دعا ہے. کیا یہ آپ کو دعا آتی ہے جی؟ دعا آتی ہے آپ کو؟ بہت خوبصورت ہے. نہیں آتی، ٹھیک ہے. ابھی آپ کو ان شاء اللہ ہم ای میل کریں گے اور اپنے پاس اس کو سیو کریں. یہ آپ نے کب پڑھنی ہے؟ جو کرتے ہیں کسی زیادہ جو ہے، یہ جو ڈیلی دعائیں آپ کو ایک ایک دے جا رہی ہے نا، بڑی آسان ہے الحمدللہ. کوشش کریں اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. تو اگر ڈیلی بھی اس کو دیکھ کے پڑھیں گے نا، پھر انشاءاللہ اس کو زبانی کریں گے فرسٹ ٹائم، فار ایگزامپل سٹارٹ سے اللہ اغفر لی خطیئتی وجہلی اسرافی فی امری، اتنا آپ اتنا پورشن لے لیں، اس کو فائیو ٹائمس دیکھ کے پڑھ لیں، اسی کو فائیو ٹائمس آپ زبانی کریں، ٹھیک ہے. پھر اگلے کو لے لیں فائیو ٹائمس، اگلا پارٹ تھوڑا سا اس طرح کریں گے انشاءاللہ، دیکھ کے اور اس طرح پھر اس کو کریں گے زبانی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ حدیث لیتے ہیں، بڑی خوبصورت ہے وہ بھی بخشش کے لحاظ سے. عن حذیفۃ قال کان فی لسانی ضرب علی اہلی وکان لی عدوہم الی غیرہم فذکرت ذلک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال أين أنت من الاستغفار تستغفر الله في اليوم 70 مرة. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں پر زبان درازی کرتا تھا، غور سے سنیے گا، ہمارے لیے ہے بالکل، لیکن اپنے گھر والوں کے سوا کسی اور سے زبان درازی نہ کرتا تھا. میں نے اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ تم ہر روز 70 مرتبہ 70 ٹائم استغفار کیا کرو. کہ کیسے لگی آپ کو یہ حدیث؟ دعا بھی استغفار کی کہ ہم نے جان بوجھ کر دیکھ کے سنجیدگی سے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ اغفر لی خطیئتی وجہلی اسرافی امری، اس میں بھی دیکھیں یہ استغفار کا ذکر ہے کہ مغفرت، مغفرت جتنی زیادہ ہم مغفرت کرتے. اور یہاں پہ اتنی خوبصورت ہے کہ اتنا کیسے ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اگر باہر تو نہیں کرتے لیکن گھر والوں، گھر والے بھی تو حقدار ہیں نا اچھی بات کرنے کی، اگر ہو بھی جاتی ہے کمی بیشی تو استغفار کیوں نہیں کرتے. یہ ایک گڈ ٹپ ہے آپ سب کے لیے، مدرس کے لیے، کیا سب کے لیے، سب کے لیے. ہم اپنے بہن بھائیوں سے، کسی سے بھی، جو بھی آپ کا مطلب ایک ہے، اس میں ہم نے، ہم سے یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، لاؤڈلی بولنا شروع کر دیتے ہیں بعض دفعہ، ہسبینڈ سے بھی ہو جاتی ہے، کسی بحث میں تکرار ہو جاتی ہے نا، تھوڑا سا آواز اونچی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. موسٹلی بالکل کڈس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ بچے آپ کی بات نہیں سنتے. جی جی، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بیکاز ہم ڈیلی گھر والوں سے ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے. تو بہت زیادہ اللہ پاک سے دعا کرنی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اور بہت خیریت والا معاملہ کرے. اور سب سے بڑی بات یہ جو ہمیں اپرچونیٹی ملی ہے زاد الخیر سے، نیکیاں سمیٹنے والی، اس کو واقعی ابزارو کرنا ہے. اچھا، مجھے یہ پتا ہے، نوٹس لے رہے ہیں آپ لوگ؟ نوٹس لیتے ہیں، اس میں سے جو اچھی چیز ہے اس کو پریزنٹ کر لیتے ہیں، اس کو اچھے ٹپس میں لکھ کے اپنے پاس سامنے لگائیں جی. الحمدللہ، الحمدللہ. ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट डे से आपको कह रही हूँ, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं लेंगे आपको कोई चीज याद नहीं रहेगी, ठीक है। बेशक आपको हम ये अमल के पॉइंट्स भी, ये भी जो आपको भी मगफिरत की दुआ भेजते हैं ऐसे भेज देंगे, आप लिख लेंगे सारा कुछ, इसको तो आप बाद में प्रिंट आउट, जैसे आपको ईमेल हमें आएगी तो इसको तो आप प्रिंट आउट करके भी, इतनी खूबसूरत माशाल्लाह ये है, तो इसको आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, कार्ड की शक्ल में किसी भी तरीके से आप आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज का टाइम टेबल उसमें देखते हैं आज हमने क्या करना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला बहुत खूबसूरत उसमें भी आज चीजें देखे, हदीस और दुआ भी हमने की है, अब इंशाल्लाह फिर नमाज़े नबी है, सोमे रमदान है, अमल छोटे सवाब बड़ा और किताब सयाम है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा हदीस जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल करें आप, ये भी मैं आपको कह रही हूँ ना, ये जो दुआएं आपको हदीस हम लोग शेयर करें, ये जरूर आप शेयर करें, हर एक से शेयर करें, ये जरूरत है हमें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करते हैं नमाज नबी, देखते हैं अल्लाह ताला आज हमें उसमें क्या सिखाते हैं, बड़े खूबसूरत उसमें हम इंशाल्लाह गुसल, वुजू और तयम्मम का तरीका आगे से उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हम देख रहे थे, उसी को लेके चलते हैं, ठीक है जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم نماز نبی کتاب میں سے تیسرے چیپٹر غسل وضو اور تیمم اس میں سے اپنے عمل کی باتوں کو نوٹ کریں گے اس میں سے جو ہم نے سیکھی وہ ہے غسل جنابت کا طریقہ اور جنابت کا غسل جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے حیض کے غسل سے اور جنابت پہ بات پیچھے ہو چکی طریقہ اس کا کیا ہے اگر اس کو ہم ساری روایتوں کو جمع کرتے ہوئے اپنے پاس رکھیں تو پہلی بات دونوں ہاتھ دھوئے جائیں گے پھر شرمگاہ یعنی پرائیویٹ پارٹ کو دھویا جائے گا بائیں ہاتھ سے پھر وہ ہاتھ جس سے جسم کو چھوا اس کو صابن سے دھویا جائے گا پھر کلی کی جائے گی تین دفعہ کر لی جائے تو بہتر ہے پھر ناک میں پانی ڈالا جائے گا تین بار پھر چہرہ دھویا جائے گا پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے جائیں گے اور اس کے بعد سر پر پانی ڈال کر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا جائے گا اور اس کا طریقہ چلو بھرنے کا ہوگا جیسے لپ بھری جاتی ہے لپ بھر کے اور پانی سر میں ڈال کے پھر جیسے سر میں تیل لگایا جاتا ہے اس طرح اس پانی کو کوشش کی جا سکتی ہے کہ بالوں کے اندر تک چلی جائے اور اس کے بعد پھر پورے بدن پر پانی ڈالا جائے گا اور جو جہاں غسل کیے وہاں سے تھوڑا ہٹ کے پھر وہاں پہ پاؤں دھوئے جائیں گے اب یہ ہے وہ ایک عام طریقہ جو غسل جنابت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے پہلے جسم کو صاف کیا جائے گا پھر وضو کیا جائے گا اور وضو میں بعض کہتے ہیں کہ پورا وضو کیا جائے گا اور جو زیادہ اوتھینٹک بات ہے کہ صرف ہاتھوں کا دھونا کلی کرنا ناک میں پانی ڈال کے منہ دھونا اور سر کا مسا بھی نیون کیا جائے گا کیونکہ روایت اس سے میں پتہ چلی کہ جب سر پورا ہی دھلے گا تو مسا کی ضرورت نہیں رہتی اس طرح پاؤں بھی نہیں دھوئے جائیں گے تو یہ طریقہ ہم نے اس سے دیکھا پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم نے اس سے جو سیکھی اس حصے سے وہ کیا تھی کہ شوہر اور بیوی ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل کر سکتے ہیں اس حالت میں بھی کہ دونوں کے ہاتھ اندر ایک دوسرے سے ٹچ بھی کریں گے تو وہ بھی مطلب ان کے ہاتھوں کی گندگی کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کو جو اس کے اندر رکاوٹ ہو اس دور میں پانی اس طرح نہیں تھا جو آج ہمارے پاس ہے ٹیبز کے اندر اور شاورز کے اندر تو اگر آج بھی کبھی ایسا مسئلہ ہو کہ پانی نہیں موجود اور کسی جگہ ٹب میں یا بالٹی میں بھر کے رکھا ہوا ہے اور وہ ایک ہی بالٹی ہے تو اگر کسی کے پاس مگ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے پانی نکالا جائے تو براہ راست ہاتھ اندر ڈال کے اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ابھی تو میری گندگی کی حالت ہے اب میں نے اگر اندر ہاتھ میں پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو پانی تو گندا ہو گیا تو ایسی بات نہیں ہے پھر اگلی بات ہم نے اس سے سیکھی کہ غسل پردے میں کرنا چاہیے یعنی کھلے عام انسان اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے پھر اگلی بات ہم نے جو اس میں سیکھی تھی وہ کیا تھی کہ جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے، فرض نہیں ہے لیکن غسل کرنا بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہے، عورت بھی کرے گی اور مرد بھی کرے گا. چاہے عورتیں مسجد میں جماعت کے لیے نہیں بھی جاتیں لیکن جمعے کے دن غسل کرنا انسان کو ویسے بھی جمعے کے دن کی ایک خوبی اور خوشی اور اس کا عید کا دن ہونا اس طرح کا احساس بھی دلاتا ہے. پھر اگلی بات ہم نے اس حصے سے سیکھی کہ جو شخص مردہ کو غسل دے، میت کو غسل دے گا، وہ وضو کر لے بعد میں تو بھی ٹھیک ہے اور غسل کر لے تو زیادہ اچھا ہے. کوئی نہ کرے تو حرج نہیں، لیکن غسل کرنے سے آپ دیکھیں کہ کسی کو مردہ حالت میں دیکھنا ایک سٹریس فل کام ہے. انسان اپنے ہی جیسے ایک انسان کو بے بسی کے ساتھ اپنے سامنے لیٹا ہوا دیکھتا ہے تو اس پہ بوجھ آتا ہے، اور بعض دفعہ یہ تھکن والا کام بھی ہوتا ہے، ڈیڈ باڈی کو موو کرنا، ادھر ادھر ہلانا جلانا، تو وہ چیز تکلیف کی سبب ہے. تو اس صورت میں پھر بعد میں غسل کرنا چاہیے. اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ اسلام قبول کرنے والا یعنی نیو مسلم جو ہے اس کو غسل کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کئی بار اس کے اوپر جنابت کی حالت آئی ہوگی اور اس نے غسل نہیں کیا اور پاک نہیں تھا، لہٰذا اب چونکہ اس نے نماز پڑھنی ہے فوراً تو اس کو پہلے غسل کروایا جائے گا. اگلی چیز ہم نے اسے سیکھی کہ عید کے دن بھی غسل کرنا چاہیے یا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، دونوں عیدوں میں. اگلی چیز ہم نے دیکھی کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا بھی مسنون ہے. یعنی یہ سارے مواقع اگر ہم سارے جمع کر رہے ہیں نا کہ کس کس موقع پہ غسل کیا جا سکتا ہے. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی اور وہ کیا کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت بھی غسل کیا جا سکتا ہے. آپ سوچیں کہ پہلے دور میں لوگ پیدل اور قافلوں میں اور مٹی میں آتے تھے، مٹی اور پسینے ہوتے تھے، اب اگر ایک دم سیدھا عمرے کے لیے چلے جائیں اور وہاں اتنا لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو جسم سے بو اور پسینے کی وجہ سے دوسروں کا کتنا برا حال ہو. تو اس سے ایک بہت ہی اچھا ادب ملا، ہمیں بھی ملا اپنے لیے، کہ جب ہم دور سے جائیں تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ مکہ میں گئے اپنے ہوٹل میں جائیں، وہاں اگر غسل کر کے صاف ستھرا احرام باندھ کے دوبارہ نکلیں تو بہتر ہے. لیکن اگر کوئی پہلے ہی جیسے میقات پہ آج کے دور میں روکی جاتی ہے بسیں یا جہازوں میں بھی بتا دیتے ہیں، تو اگر اس وقت اس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے پہنے تو پھر ضرورت نہیں ہے اس کی. اگلی چیز ہم نے اس میں سے سیکھی مسواک کے بارے میں، کہ جو لوگ مسواک کر کے جو مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز عام نمازوں سے 70 گنا بہتر ہوگی. یعنی ایک نماز جو مسواک کے بغیر پڑھی جاتی ہے اور ایک وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. تو لہٰذا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. اگلی چیز ہم نے اس سے سیکھی کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، کیونکہ رات کو سونے کی وجہ سے انسان کے منہ میں باس ہو سکتی ہے، بیڈ سمیل ہو سکتی ہے، تو مسواک کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اور مسواک کرنے کا ایک خاص طریقہ بھی ہے. بعض لوگوں کو چونکہ وہ طریقہ نہیں آتا تو وہ مسواک کرتے نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ مسواک کرتے ہیں؟ کرنا نہیں آئے، پھر سکھائیں آپ کو. چلے آج بریک کی ایکٹیویٹی میں آپ کو مسواک سکھاتے ہیں. سٹال سے ایک مسواک لے کے آئیے گا، پھر انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیے کہ کون ہے جس کو کوئی کہے کہ بائی ون گیٹ 69 فری، کوئی ایک سٹور آپ کو یہ ڈیل دے دے تو کتنے لوگ ہیں جو اس کو چھوڑ دیں گے؟ اور نیکیوں کے معاملے میں ہم اتنے امیر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو، ہو کیئرس. جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو 27 نمازیں، اور مسواک کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 70 نمازیں، سبحان اللہ. پھر اگلی چیز، اور اس کے بہت سے فوائد ہیں مسواک کرنے کے. آپ دیکھیے کہ انسان کے منہ سے گندی رطوبتیں نکل جاتی ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بال سفید نہیں ہوتے، یعنی میڈیکلی بھی اس وقت بہت ساری چیزیں اس میں پروو ہو گئی ہیں. برش بھی کر سکتے ہیں، ذہن میں ہو سکتا ہے کسی کے سوال ہو کہ کیا برش نہ کریں، برش بھی کر لیں اور مسواک بھی کر لیں. صبح کے وقت جو مسواک کریں اسی کے سرے پہ تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگا لیں، فریش بھی ہو جائے گا منہ. اور آپ دیکھیے کہ مسواک نرم ہوتی ہے، آپ کے دانت اور مسوڑے خراب نہیں ہوتے. اس کے برعکس جب آپ برش کرتے ہیں اور ذرا سا آپ زیادہ کر لیں یا سخت ہاتھ سے کر لیں تو منہ جو ہے وہ چھلنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم نے اس حصے سے جو سیکھی وہ کیا تھی کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، پھر پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالے جائیں، کیونکہ سوتے میں نہیں پتا ہوتا کہ ہاتھ کہاں کہاں لگے ہیں. پھر ہم نے اس حصے سے وضو کا طریقہ بھی سیکھا، بلکہ وضو سے پہلے ایک اور سنت سیکھی، اور یہ سنتیں اگر آپ الگ سے نوٹ کرتے جائیں تو آپ کی پورے دن کی سنتیں جمع ہو سکتی ہیں. اور وہ کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے نا، تو اپنی جگہ پہ بیٹھ کر ناک کو جھاڑتے تھے، یعنی جیسے اسی طرح اگر آپ بیٹھ کے اس طرح تھوڑا سا مطلب ایک آواز کے ساتھ ناک کو جھاڑیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ شیطان رات انسان کے ناک کے یہ جو بھانسے ہوتے ہیں نا، اس میں گزارتا ہے. اب شیطان سارا دن تو کام کرتا ہے، رات اس کو بھی تو کہیں رہنا ہی ہے نا، تو وہ ہمارے ناک کی اس کوٹھری میں رہتا ہے. اور آپ 3 دفعہ جھاڑیں گے نا، یقین کریں کہ نزلہ اور زکام اور اس طرح کی جن کو تکلیفیں ہیں نا وہ دور ہوں گی. اور میں اس کو میڈیکلی بھی دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں کتنی حکمت تھی. ساری رات ہم یوں ہوتے ہیں نا، لیٹے ہوتے ہیں، تو اب ہمارے ناک میں اگر کوئی رطوبت ہے تو وہ بھی یوں ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ جم گئی ادھر، اب تصور میں لائے نا، منہ میں ناک میں کوئی بھی چیز تھی تو وہ سیدھی نہیں. اب جب ہم اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو جب ایک 3 دفعہ ذرا زور سے کرتے ہیں تو وہ رات بھر کی جمی ہوئی چیزیں جب وہ ایک دفعہ ہی نکل آتی ہیں، ورنہ کیا ہوگا، بوجھ ہوگا. جی ایسی خالی ہاتھ سے جھاڑ لیں. پھر اس کے بعد یعنی جب آپ وضو کریں، اور آف کورس یہ جو وضو کے ساتھ بھی ناک جو جھاڑ کے، یعنی ایک صبح کی نماز سے پہلے کا جو وضو ہے نا، عام وضو میں تو اتنی ہم مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی نہیں ڈالتے، لیکن یہ جو صبح کی نماز ہے اس کے لیے آپ پانی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ فیل کریں گے کہ انسان جو ہے وہ ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. پھر ہم نے وضو کا طریقہ سیکھا. کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، صرف لفظ بسم اللہ، پوری بھی نہیں پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے گا، یعنی یہ جو یہاں تک یہ جو کلائی ہوتی ہے نا، جہاں عموماً گھڑی پہنی جاتی ہے، یہاں تک دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے گا. اور اس طرح سے کہ اگر ہاتھ میں کوئی چیز پہنی ہوئی ہے، کوئی انگوٹھی کوئی گھڑی، تو اس کو ہلا کے پانی نیچے تک جائے گا. پھر اس کے بعد آپ اگر میری طرف دیکھنا چاہیں تو اشارے سے دیکھ سکتے ہیں، چلو سیدھے ہاتھ کے اندر ہم پانی لیں گے، جیسے آپ ٹیپ واٹر ہے، آپ اس میں اپنا ہاتھ نیچے کریں گے. اس طرح سے جب آپ کے اندر کچھ پانی آیا، اس کے اندر سے کچھ پانی منہ میں ڈالیں گے، کلی کے لیے تھوڑا سا پانی جو بچ جاتا ہے اس سے، اس طرح سے. ہمارے یہاں عموماً وضو کے اندر جو طریقہ معروف ہے وہ کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کلی کرتے ہیں اور الٹے یعنی بائیں ہاتھ لیفٹ سائڈ سے ہم ناک میں ڈالتے ہیں، ہمارے کلچر میں عموماً یہی ہے. اوکے ہے، غلط نہیں ہے، لیکن میں آپ کو روایت اس کی سناؤں گی، اس لیے کہ جو چیز نئی ہوتی ہے اس کو انسان کی طبیعت فوراً نہیں لیتی. لیکن جو زیادہ اوتھینٹک روایتیں ہیں وہ کیا کہ آپ ایک ہی پانی سے پہلے منہ میں ڈالتے تھے، باقی جو بچتا اس کو ناک میں ڈالتے. اب دوبارہ پھر پانی کے اندر ہاتھ جائے گا، پھر دھلے گا، پھر کلی کریں گے، پھر ناک میں ڈالیں گے. اس کی دلیل جو ہے یہ آپ لوگوں کے پاس لکھی ہوئی ہے، دلائل تو الحمدللہ ساری باتوں کے لکھے میں، لیکن میں چاہوں گی کہ اس کو سننے والے بھی سن لیں گے تو بہتر ہوگا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کرتے اور آدھا ناک میں ڈالتے اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑتے، یہ عمل 3 دفعہ کرتے. یہ روایت ہے صحیح بخاری کی، باب ہے اس کا، یعنی آپ اس میں ایک سے زیادہ جگہ اس کی روایت موجود ہے. پھر صحیح مسلم میں الطہارہ باب فی وضو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث کا نمبر بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں 235 235، اور جو صحیح بخاری کی روایت تھی اس کا نمبر 199 ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر 3 دفعہ منہ دھویا جائے گا. منہ دھونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پورے منہ کو دھونا ہے، جیسے ابھی اس وقت میں نے اسکارف پہنا ہوا ہے تو مجھے اس کو ہٹانا پڑے گا، یا کم از کم مجھے اس کو پورا پیچھے کرنا پڑے گا. یہ پورا حصہ سر کے بالوں سے لے کے یہ جگہ چن، یہ اتنا نہیں کہ صرف منہ پہ، بعض لوگ جو بس سامنے سامنے کرتے ہیں کہ کسی کو کیا دکھے گا، نہیں پورا ہاتھ جیسے ملتے ہیں نا، اور سمپل دیکھیں جہاں تک آپ صابن لگاتے ہیں یا فاؤنڈیشن لگاتے ہیں یا کریم لگاتے ہیں، یہ پورے حصے کو 3 دفعہ دھونا ہوگا. اور اس میں بھی طریقہ وہی ہوتا ہے کہ پانی ڈال دیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ اور دوبارہ 3 دفعہ کریں گے. 1 دفعہ کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، لیکن 3 دفعہ حد ہے، 3 سے زیادہ اگر کسی نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے زیادتی کی، پھر گناہ ہوگا. اس لیے بعض دفعہ لوگ ٹیپ کھولتے ہیں، منہ پہ صابن مل رہے ہیں، دھو رہے ہیں، دھا رہے ہیں، ایسا نہ کریں. صبح کے وقت آپ اٹھے ہیں، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو صابن بھی لگانا ہے، تو اس کا طریقہ کیا کہ پہلے آرام سے پورا منہ ہاتھ دھو لیں، صابن بھی لگا لیں، جو لگانے ہیں، کلینزر لگانے ہیں لگا لیں، ٹونر لگانے ہیں لگا لیں، اس کے بعد پھر آخر میں وضو کی نیت سے. بس وضو کے اندر آخری حد 3 دفعہ، کلی بھی 3، ناک میں بھی 3 دفعہ، منہ پہ بھی 3 دفعہ، اور پھر اس کے بعد آپ مطلب جو بھی کام کریں بس اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ نہ کریں. ٹھیک ہے؟ تو 3 دفعہ کیا، پھر اس کے بعد دائیں دائیں سائڈ یعنی ہاتھ سے لے کے کوہنی تک دھویا جائے گا، کوہنی، یہ چیز. اور کوہنی میں یعنی کیئرفلی، یعنی اس میں بعض دفعہ خشک رہ جاتی ہے، ہمیں یہ بھی چیز اس سے پتہ چلی کہ کوہنیوں کے خشک رہنے کی وجہ سے بھی بعض لوگوں کو عذاب ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ویل ہے ان مطلب خشک رہنے والی کوہنیوں کے لیے. یہ خلاصہ ہے. پھر اس کے بعد رائٹ ہینڈ پہ 3 دفعہ، پھر لیفٹ سائڈ کو دھوئیں گے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے گا. مسح کیسے کیا جائے گا وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سیکشن سے بتاتی ہوں. ہاتھ دونوں پانی میں ڈالیں اور اس کو جھاڑ دیں ہلکے سے، کوئی گیلا کرنا مقصد نہیں ہوتا، صرف ایک ہلکے انداز سے ایک فیلنگ آتی ہے. اب اس کے بعد آپ یہ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ اس طرح سر پہ لے کے جائیں گے، یہ دیکھیے، یہ پورے جائیں گے جہاں تک گدی ہے. گدی یہ جگہ ہوتی ہے جہاں عموماً چوٹی ہوتی ہے، یہ یہاں، اور اس کے بعد پھر اس کو واپس لائیں گے. اب یہ واپس لانے والا عمل جو ہے یہ بال آپ کے خراب کرتا ہے، لیکن اللہ کو آپ پہ پیار آئے گا. دوبارہ کرتی ہیں، آپ دیکھیے گا، یعنی ہاتھوں کو دونوں کو پانی میں ڈالا، پھر اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد یہاں سے لے کے یہ جائیے، یہاں گدی تک لے جائیں، پھر واپس لائیں ہلکے ہاتھ سے. یہ سر کا مسا ہے. اور سر کا مسا جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، یعنی اس کو 2 دفعہ نہیں کرنا، 3 دفعہ نہیں کرنا. اب یہ ہو گیا، اس کے بعد اگلا مسا کیا ہے، کانوں کا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. کان کا مسا کیا ہوتا ہے، دوبارہ آپ کے ہاتھ پانی میں جائیں گے، جیسے ٹیپ واٹر ہے، دوبارہ ان کو ہاتھوں کو لیں. اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی، یہ جائے گی آپ کے کان کے اندر، یعنی آپ دیکھیں یہ جو ہمارے کان کی جگہ ہوتی ہے نا، یہ والی، اور یہ جو آپ کا یہ تھم ہے یہ پیچھے جائے گا. اس کو گھمائیں گے اور اس کے ساتھ اس کو کر کے یوں، اور سیم ٹائم پہ ساتھ ہی یہ کام کریں گے. یعنی اگر آپ کو عادت ہے تو آپ دونوں ساتھ کریں گے، انگلیاں اس کو ساتھ لا رہے ہیں اور تھم کو پیچھے سے آگے لا رہے ہیں. اور یہ ہر چیز کی دلیل ہے. یہ جو بات میں نے بتائی ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اتہارہ ترمزی میں روایت ہے، پھر ابن حزیمہ کی روایت ہے. یعنی مسا کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ سر کے اوپر گئے تو گدی تک لے جا کے واپس بال لائے، پھر دوبارہ پانی میں ہاتھ گئے، اور اس کے بعد یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو کانوں میں ڈالیں گے، اور تھوڑا سا جیسے موو کرنے کا سٹائل ہو کے یہ پورے کان کے، یہ جو اب دیکھیں کہ ہمارے کان کی شیپ ایسی کہ یہاں میل پھنس سکتی ہے نا. اب دن میں 5 دفعہ جب آپ ادھر کریں گے، پھر اسی طرح پیچھے عموماً آپ کبھی فیل کریں، جو لوگ اس طرح اگر ابھی تک نہیں کرتے تھے نا، تو کسی وقت بھی آپ بیٹھے ہو نا جیسے سارے دن کے، تو بعد میں آپ اپنے یہ کان کے پیچھے ہاتھ لگا کے نا تو سونگے تو ایک عجیب بہت ہی گندی سمیل آئے گی. بعض لوگوں کے جب کان میں بندے پہنتے ہیں آرٹیفیشل، تو کبھی وہ اتاریں آپ سونگے تو اس میں بہت بیڈ سمیل ہوتی ہے. یہ ایک فطری طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے کان کے پیچھے تک سے صفائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہے وہ مسنون عمل. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں نا، تو اس کے بعد یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو بچپن سے ہم نہیں کر رہے ہوتے وہ کرتے ہیں. میں لٹرلی میں اپنے بارے میں بھی آپ کو کہوں گی کہ میں نے جب شعور کے ساتھ پڑھا تو میں نے اپنے وضو اور اپنی نماز میں کئی تبدیلیاں کی. اور اگر میری سوچ وہی رہتی کہ چونکہ جو بچپن سے سکھا دیے مولوی صاحب نے یا خالہ جی نے وہی طریقہ رکھنا ہے، تو ہم ان سنتوں سے محروم ہو جائیں گے. ایک کام ہے اس کے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اعلیٰ طریقے کا، ایک ہوتا ہے اوکے، اور ایک ہوتا ہے بس گزارا کرو. ہم میں سے ہر ایک کا کیا گول ہونا چاہیے، بہترین چیز کرنی ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں اس سے نماز بہترین اور وضو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جب مسا کر لیا تو اس کے بعد پھر جی گردن کے مسے کے بارے میں دیکھیں کہ یہ بک جو ہمارے سامنے اس میں ساری ریفرنسز ہیں، کوئی ایک ایسی روایت نہیں ہے کہ جسے گردن کا مسا ثابت ہو. جو آپ دیکھیں کہ کان کا مسا، سر کا مسا کتنے اہتمام سے بتایا جا رہا ہے نا، لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جس سے گردن کا مسا ہو. حالانکہ ہمارے کلچر میں، انڈین پاک جو کلچر ہے، اس کے اندر گردن کے مسے کی بات جو ہے وہ بہت تفصیل سے ہوتی ہے. تو ہمیں اسی میں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں گردن کے مسے کی کوئی روایت نہیں ملی. ٹھیک ہے، پڑھ کے سنا دیتی ہوں. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اسلاف میں سے تھے، یعنی یہ پرانے دور کے یعنی محدثین، اور انہوں نے مطلب دین کی بڑی خدمتیں کی. کہتے ہیں کہ گدی کے نیچے گردن کے الگ مسے کے بارے میں قطن کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. گردن کے مسے کی روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے. آپ کچھ نمازوں کی کچھ کتابوں میں یہ روایتیں دیکھیں گے گردن کے مسے کی، اور ایون کچھ بکس ہوتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے. تو انہوں نے جب اس کی ریسرچ کی ہے تو وہ حدیثیں ضعیف ہیں. اس کے بعد دیکھیے آپ کا دل ٹھکتا ہے. یہ بات میں آج کھول دوں کہ نماز کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ ہماری امت میں اضطراب آتا ہے. ہم شادیاں کرتے ہوئے قبلہ نہیں دیکھتے، ہمیں فکر نہیں ہوتی، جو بھی کر لو کہتے ہیں دنیا ہے، ہم کمائیں کچھ بھی ہمیں اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی. کچھ جو جہاں نماز کا مسئلہ آتا ہے تو ہم ایک لائن پہ چلنا چاہتے ہیں، اور اس میں 19-20 پہ لوگ مائنڈ بھی بہت کرتے ہیں. تو میرا اس وقت آپ میں سے کسی کو منوانا شرط نہیں ہے، نہ میرا یہ گول ہے. کتاب سامنے ہے، حدیث موجود ہے، ابھی ہم نے بات بھی سن لی کہ اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی. اس میں میرا ایک لفظ نہیں ہے انشاءاللہ، یہ جو باتیں موجود ہیں یہ سارے اس کے دلائل موجود ہیں. اس کے باوجود اگر آپ کو نہیں شعور تو جو کر رہے ہیں کرتے رہے، نو پرابلم. انشاءاللہ تعالی جو بات ٹھیک ہوگی اللہ تعالی خود ہی آپ کے لیے ڈال دے گا. ان مسئلوں میں اتنی شدت نہیں برتنی چاہیے. دوسری بات ایک اور کہوں گی، مطلب جو آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی، کہ ایسی باتیں آپ سن رہے ہیں نا، آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب آپ کے سامنے ہے، استاد آپ کے سامنے ہے، جو شرح صدر آپ کو ہوگا نا اس بات کو سن کے، وہ اس بندے کو نہیں ہوگی جس کو آپ جا کے یہ مسئلہ سنائیں گے. تو ایسے مسئلوں کو دوسروں سے اس وقت تک ڈسکس نہ کریں جب تک آپ کا اپنا شرح صدر نہ ہو. پہلے آپ خود بھی دل کو جما لیں، پہلے آپ عمل کریں، پھر دوسروں کو سنائیں. ہمارے آج دین کے جو الجھنے کی جو وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اس طرح کے ٹکڑے ٹکڑے لوگوں میں پھیلا دیے. مثال ہے، جو لوگ یہاں نہیں آئے ہوئے کورس کے لیے، یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، اب گھر جاتی آپ انہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو وضو میں کرتی تھی اس میں تو اتنی خرابیاں ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی تو ایسے کرتے تھے. وہ کہیں دیکھا میں اسی لیے نہیں جاتی. وہ نہیں آئیں گے، وہ اسی ان کو وہ اسپرچولیٹی نہیں ملے گی، ان کو اس محفل کی وہ روحانیت نہیں ملے گی، ان کو وہ روحانی خوراک نہیں ملی جو آپ کو اس وقت مل رہی ہے، جو اطمینان، جو خوشی، جو دل کا سکون ہمیں اس محفل میں ملتا ہے ان کو نہیں ملا. گھر بیٹھے کیسے یہ باتیں سمجھ آئیں گی؟ اس لیے ایسی باتوں کام نہ کریں. اس وقت تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ دین کی یا اپنے دوستوں، ساتھیوں اور رشتہ داروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں نا، تو ان کو اللہ کی کتاب سے جوڑ دیں. جو بات آپ کو کلاس روم میں بیٹھ کے سمجھ آئی ہے نا، تو یقین رکھیں کہ ان کو بھی یہیں بیٹھ کے سمجھ آئے گی. اور یہ باتیں آپ کو بھی نہیں تھی باہر بیٹھ کے سمجھ آنی، آپ کو یہ باتیں میں کسی درس میں باہر بتاتی نا بغیر کتاب کھولے، تو آپ نے کہنا تھا دیکھنا یہ ہمیں وہابی بنا رہی ہیں، یہ ہمیں صابی بنا رہی ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں کیا بنا رہی ہیں. تو کوئی کسی کو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں، جو اللہ نے بنا دی ہے وہی کافی ہے. ٹھیک ہے، پھر اگلی چیز جو ہے وہ پاؤں کے دھونے کی ہے. پاؤں کے دھونے کا بھی طریقہ وہی ہے کہ جو ٹخنے ہوتے ہیں، اینکلس بولتے ہیں اس کو انگلش میں، اس سے لے کے پورے پاؤں کو دھونا ہوتا ہے، اور انگلیوں کے بیچ میں جو گیپس ہوتے ہیں نا اس کا خلال کرنا. جیسے یہ چھوٹی انگلی چھنگلی انگلی ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں اس طرح سے کرتے تھے. ہاتھوں میں ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ مرد اگر اس کی داڑھی ہے تو اس کو داڑھی کے اندر خلال کرنا ہوتا ہے، اپنی انگلیوں کو لے کے، تو جیسے اس طرح سے کہ نیچے کی اسکن وہ خشک نہ رہے. ٹھیک ہے، سمپل سی چیز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. باقی آپ کے لیے اگر مسئلہ ایک ہو سکتا ہے کہ کیا اسکارف اتار کے مسا کریں سر کا، ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال؟ بعض لوگ جو باہر وضو کرتے ہیں تو وہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اسکارف اتار کے کریں کہ نہیں. تو آپ دیکھیے کہ اسکارف اتارنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اور اس کا مسئلہ آگے آئے گا، مجھے لگتا ہے کہ وہ تیمم کے اور کچھ مسائل کے اندر جو چیزیں آئیں گی اس میں آگے آ رہا ہے یہ مسئلہ، اس لیے ابھی اس کو نہیں ڈسکس کرتے. کانوں کو جی، جیسے بندے کچھ بھی پہننے میں اگر آپ نے ہلا جلا لے، جیسے کچھ تو ہوتے ہیں نا بہت بڑے ٹاپس ٹائپ ہیں جو بالکل آگے بھی اسٹاپر ہے پیچھے، تو ہلکا سا موو کر لیں، مطلب اس کے نہیں، بس یہ پور سے شروع کریں گے پھر جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں بہتر ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہم نے اس حصے سے سیکھی وہ کیا تھی، کہ وضو کے بعد کی دعا آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. بڑی پیاری دعا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص پورا وضو کرے اور پھر کہے اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو. یہ دعا پڑھنی ہے، اور آپ اس کو شاید عموماً لوگ چوتھا کلمہ کہتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں. اچھا، یہ دوسرا کلمہ کے نام سے جو معروف ہے. تو یہ آپ کب پڑھیں گے؟ وضو کرا. دیکھیے، وضو کی دعاؤں کو بھی سمجھ لیجئے کہ بعض دفعہ لوگ وضو کے ساتھ بہت ساری دعائیں نوٹ کرتے ہیں. جو دعائیں سنت سے ملتی ہیں، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، اس کے بعد وضو کرنے کے دوران کوئی دعا نہیں. آپ سوچیے، ان نیچرل بھی ہے، منہ میں پانی چلا جائے، ناک میں پانی چلا جائے. پھر بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ اب ریسٹ روم کے اندر ہی ہے سنک، جیسے آپ یہاں بھی ایسے ہی ہے، تو آپ اندر ریسٹ روم میں تو آپ کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ ایک گلٹ والی کیفیت ہے نا. تو یہ وضو میں منہ دھوتے ہوئے، ہاتھ دھوتے ہوئے نہیں، ایسی دعائیں جو ہیں وہ درست نہیں. کہ اس میں جو بیچ میں ایک اور دعا تھی، اللہ موسا بھی ذمبی وقت ہے نا، بس اب سمپل بات کریں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ، پورے وضو میں کچھ نہیں، بعد میں باتھ روم کے باہر آئے، آسمان کی طرف انگلی دیکھ کے. بھی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اوپر یعنی دیکھتے تھے، لیکن یہ روایت جو ہے یہ اسٹرانگ نہیں ہے. تو بس سمپل باہر آ کے آپ دعا پڑھیں. ایک دعا اور ہے اس کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے اللہ، تو اپنی تمام تر تعریفوں کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. یہ دعا بھی وضو کے بعد کی آپ اس کو پڑھیں. طریقہ کار آپ کا یہی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں دعاؤں کو ساتھ ملا لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پھر ساتھ ہی آپ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد پھر ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وہ یہاں نہیں لیکن وہ صحیح روایت کے ساتھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ، مجھے بہت توبہ کرنے والا اور بہت زیادہ پاک رہنے والوں میں سے کر دے. یہ دعا بھی مسنون ہے جو پڑھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ باقی جو دعائیں ہیں، ہر عضو کے دھوتے ہوئے، یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگلی بات اس حصے سے ہم نے سیکھی، اور وہ کیا ہے؟ کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. میں یہ روایت آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی، اور آپ کی ایکٹیویٹی بھی یہی ہے کہ اب اس کے بعد جو اگلی نماز کا آپ وضو کریں گے نا، تو آپ وضو کرتے وقت یہ تصور میں لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، تو اس کے منہ کے گناہ نکل کر یعنی جھڑ جاتے ہیں. پھر جس وقت ناک جھاڑتا ہے، تو اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے، تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں. یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ ہاتھ دھوتا ہے، تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں. یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت مسح کر لیتا ہے، تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں. یہاں تک کہ دونوں کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے، تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں. یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر جب اس نے نماز پڑھی، اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی بیان کی اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے جنا تھا۔ یہ حدیث آپ نے کسی ایک ایسے بندے کو ضرور سنانی ہے جس کو وضو کرنا بڑا مشکل لگتا ہو۔ عموماً دیکھا گیا کہ لوگوں کو نماز پڑھنی اتنی مشکل نہیں لگتی جتنا وضو کرنا مشکل لگتا ہے، اور عموماً بچے کہتے ہیں وضو نہ ہو تو پھر ہم نماز پڑھ لیں گے۔ تو آپ نے یہ حدیث سنانی، تصور میں لائیں گناہ جھڑ رہے ہیں، ہاتھوں کے گناہ، پلکوں کے گناہ، زبان کے گناہ، یعنی ہر طرف سے گناہ انسان کے جو ہیں وہ جھڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک ہونے والا بنا دے۔ اسی طرح اگلی بات اس حصے سے ہم نے جو سیکھی وہ بھی روایت بڑی خوبصورت ہے، آپ خود ہی پڑھیے گا بعد میں، اور وہ کیا ہے کہ وضو کے اعضا قیامت کے دن چمکیں گے، اور اللہ کے نبی اپنی امت کو وضو کے نشانوں سے پہچانیں گے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے میدان محشر میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، تو آپ نے کہا کہ کیا کوئی یعنی اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ پانچ کلیانے گھوڑا ہوتا ہے جس کے چاروں سم اور سر کی جو پیشانی ہے وہ سفید ہوتی ہے، تو کہا پہچان لے گا؟ تو کہا میں بھی اپنی امت کو وضو کے نشان سے پہچانوں گا۔ ایک موقع پہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا تو وہ خوب اوپر تک یا کونیوں سے بھی اوپر پانی ڈال رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنی چمک بڑھا رہا ہوں، یعنی میں زیادہ دور تک اپنے حصے کو چمکانا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا وضو خوشی سے کیا کریں، کبھی لیزی نیس ہو، سستی ہو نا تو وضو کریں۔ تو جب آپ وضو کرنے جائیں تو اپنے آپ کو کیا کہیں کہ میں اپنے گناہ دھونے جا رہی ہوں، انشاءاللہ برتن دھوتے ہوں گے، کپڑے دھوتے ہوں گے، تب انشاءاللہ اپنے گناہ بھی دھونے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد وضو سے ریلیٹڈ وہی باتیں ساری جو یعنی ہم کر چکے تقریباً، کہ وضو کے اندر انسان کو پانی زیادہ نہیں لگانا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وضو کرتے وقت کوئی جگہ خشک نہ رہے، کوشش کیا کریں کہ وضو کرتے ہوئے باتیں نہ کریں۔ دیکھیے وضو جو ہے نا یہ تیاری ہے، آپ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تیاری کر کے جا رہے ہیں تاکہ اللہ کی ذات آپ کو آپ سے راضی ہو جائے، اور آپ کہیں جاتے ہوئے اگر جب تیار ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن پورا وہاں کی طرف ہوتا ہے نا، اچھا میں جاؤں گی، یہ پہنوں گی، یہ کروں گی، پھر میں ایسی لگوں گی۔ تو نماز میں بھی پہلے سے ذہن بنا لیا کریں، جب ہم باتیں کرتے کرتے وضو کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ جب جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو تب کیا ہوگا، پھر بھی تو وہ ظاہری باتیں ذہن میں آتی رہیں گی نا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا وضو جب اچھا ہوگا تو نماز خود ہی اچھی ہوگی۔ اگلی چیز ہم نے جو اس حصے سے سیکھی وہ کیا ہے کہ وضو آدھا ایمان ہے، یعنی جس نے اچھا وضو کر لیا اس نے آدھا ایمان بچا لیا۔ اگلی بات ہم نے اس سے سیکھی کہ وضو جو ہے وہ گناہوں کو دور کرتا اور درجات کو بلند کرتا ہے، اس وقت جبکہ وضو کرنا مشکل ہو، مثلا آپ نے میک اپ کیا ہو، کتنا مشکل لگتا ہے اس وقت کا وضو کرنا، ہے درجوں کی بلندی اور گناہوں کے کفارے ہیں اس وقت کا وضو جب آپ کا وضو کرنے کو دل نہ چاہے، اس لیے خوب اچھی طرح وضو کیا کریں۔ پھر اگلی بات ہم نے اس سے سیکھی کہ ناخن کے برابر جگہ بھی اگر خشک ہو جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ اگر کوئی صحیح وضو نہ کرے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ دوبارہ کرو۔ پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ وضو کے بعد دو نفل کا پڑھنا بندے کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے جنت میں ان کی آہٹ سنی تھی، بعد میں پوچھا کہ بلال تم کیا نیکی کرتے ہو، تو کہا کچھ نہیں، بس جب وضو کرتا ہوں تو دو نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے ہم بھی نیت کریں سنت کی؟ ایک تو یہ نیت کرتے ہیں کہ باوضو رہیں گے۔ اس وقت کتنے لوگ آپ لوگوں میں سے باوضو ہیں؟ چلیں ماشاءاللہ، صبح گھر سے نکلتے وقت کتنے لوگوں نے وضو کیا؟ کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر وضو کر کے آتے ہیں ادھر؟ ان کو بہت نیند آتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو نیت رکھیں، وضو کریں۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ مومن اپنے وضو کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اتنا آپ کو اس سے فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ برائیوں سے دور ہوں گے، دوسرا آپ ہر وقت سوئیں گے نہیں کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا کہ سو گئی تو میری وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو باوضو رہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وضو جب بھی کریں تو اس کے بعد دو نفل پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی اس حصے سے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں, یعنی آپ کا وضو نہ ٹوٹے, زیادہ سے زیادہ کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ پورا دن آپ وضو سے رہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے لیے پھر ہر وقت کھانا نہیں پڑ چاہیے. جو ہر وقت کھاتے ہیں ان کا تو وضو نہیں قائم رہتا نا. اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی کہ دودھ, اگر آپ کا وضو ہے پھر آپ نے دودھ پی لیا تو اس کے بعد کلی کرنی ہوگی. حکم سمجھ لیں, یہ بھی ایک اچھا مسئلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ ایسی چیزیں کھا لینا جس کا اثر منہ میں رہے, چکنائی ہے, سالن کی کوئی سمیل ہے, کچھ ہے, تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن کلی کر لیجئے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ بکری کا گوشت کھایا, اس کے بعد نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہ کیا. اسی طرح ایک موقع پہ آپ نے ستو کھائے اور آپ نے کلی کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا, تو ہمارے لیے ایک کرائیٹیرین آ گیا کہ ہر وہ کھانا جس کا اثر اپنے منہ میں محسوس کریں تو بس کلی کر لیں تو وضو نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ. چلے یہاں پہ رکیں گے, چیپٹر تو پورا ہم نہیں کر سکے لیکن وقت پورا ہو گیا آپ لوگوں کا, انشاءاللہ اس کو پھر آگے کنٹینیو کریں گے. خان ربی کا رب العزت اما یسیفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے ہی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور یہ انشاءاللہ جب اسی کے ساتھ یہ حصہ جڑے گا بیچ کے خطبے کو نکال کے. تو ہم دیکھ رہے تھے غسل, وضو اور تیمم کے مسائل. اگلی بات جو ہم نے اس چیپٹر سے سیکھی وہ کیا ہے کہ موزوں پر موزے یعنی ساکس جو ہیں اس پر مسح کر کے کرنا, اس کے بارے میں کیا سیکھا ہم نے. پہلی بات یہ ہے کہ وضو کر کے اگر ساکس پہنے تو سفر کی حالت میں 3 دن تک, اور حضر یعنی گھر میں رہتے ہوئے 1 پورا دن یعنی 5 نمازیں مسح کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں. طریقہ کار کیا ہوگا کہ وضو کیجئے جیسے وضو کرتے ہیں, پھر اس سے پہلے کہ وضو ٹوٹے, وضو ٹوٹنے سے پہلے جرابیں پہن لیں, تو اس کے بعد جب ہر نماز کا اگلی نماز کا وقت آئے گا اور آپ وضو کریں گے تو جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں, ہاتھ کو پانی سے گیلا کر کے جھاڑ کے جیسے مسح کیا تھا ویسے ہی, اور پاؤں کے اوپر کے حصے پہ یہ جیسے اوپر کی چھت جو ہوتی ہے اس پہ ہاتھ سے ایک دفعہ پھیر دیا جائے گا, صرف ایک دفعہ, پورا اوپر نیچے کچھ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا تو پاؤں کا جو مسح ہے وہ نیچے سے کیا جاتا, یعنی عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ تھوڑی بہت مٹی کوئی تنکے دھاگے بال پاؤں کے نیچے لگیں گے, نیچے نہیں کرتے, اوپر کرتے ہیں اور ایک دفعہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم نے اسے سیکھی کہ جب تک انسان جرابیں اتارتا نہیں ہے اس وقت تک یہ مسا کی مدت ہے, جو ہی آپ نے ساکس اتار دی پھر اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ اگر چھوٹی موٹی کوئی سوراخ ہیں, کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو ایوائڈ کیا جائے گا, کیونکہ صحابہ کرام کی جو غربت تھی اس سے یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ساکس میں کوئی بھی سوراخ نہیں ہوتا ہوگا. پھر اگلی بات اس میں ہم نے یہ سیکھی اس چیپٹر میں کہ وہ جراب جس کو پہننے سے لگے کہ کچھ پہنا ہوا ہے, موٹی ہے پتلی ہے اس اوکے, لیکن کچھ فیلنگز آئیں. آج کے دور میں بالکل ایسی ساکس بھی ہیں جو بالکل جھلی کی طرح ہیں, سٹاکنگ ٹائپ کی, کہ ایون جس سے اسکن بھی دکھتی ہے, تو وہ پھر ایک اس سے الگ ہے. اس کے علاوہ جو عام پہننے کی آرام کی جو جرابیں ہوتی ہیں اس کے اوپر مسح جو ہے وہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے کہ دین کی اصل کو اصل سمجھ لیں گے نا, آج کے دور میں کئی ایسے کپڑے ایجاد ہو چکے ہیں جو پہلے دور میں نہیں تھے, سچ ہے نا, یعنی جتنا سنتھیٹک کپڑا ہم پہنتے ہیں, پولیسٹر, یہ جو ہمارے آرٹیفیشل کپڑے ہوتے ہیں شفون جارجٹ ربڑ کے پلاسٹک کے, پہلے تو نہیں تھے, پہلے تو صرف کاٹن تھی نا, تو اب وہ حکم بدل گیا نا. تو اب کوئی یہ کہے کہ پہلے ہمیں یہ حکم دکھایا جائے کہ پولیسٹر کے کپڑے پہننے بھی جائز ہیں کہ نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں تو یہ نہیں ہوتے تھے, جہاز اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہوتا تھا, تو کوئی پوچھے کہ جہاز میں بیٹھنا جائز بھی ہے کہ نہیں جائز, ہمیں اس کی کوئی دلیل بتائیں تو سمجھ سینس نہیں بنتی نا. یہ ہمارے ہاں یہ معروف ہے مسئلہ کہ چمڑے کی جرابوں میں مسا ہوتا ہے ورنہ نہیں. تو آپ ذرا سوچئے کہ کیا گرمی کے ملکوں میں یا ہمارے ہی اپنے کلچر میں دیکھیں, شاید کبھی کسی نے جرابے چمڑے کی دیکھی بھی نہیں ہوگی, الا یہ کہ ان ملکوں میں ہو سکتا ہے. آپ کے اس ملک میں تو ہوں کیونکہ یہاں سردی بہت ہوتی ہے, لیکن پاکستان انڈیا میں تو کبھی کسی کو چمڑے کی جرابے پہننے میں نہیں دیکھا. تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ پھر اس کے لیے تو مسے کا حکم ہی ختم ہو گیا. اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کچھ حدیثیں پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں, ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے. اور میں اس کو دوبارہ اس لیے نہیں پڑھنا چاہ رہی کہ الحمدللہ آپ لوگ پڑھ کے آئے ہوں گے اور آپ کے دلیل کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں جراب کے لفظ کو بھی دیکھ لیں جو لوگ بات کہتے ہیں. میں اس کو پڑھ کے بلکہ سناتی ہوں, اگر آپ نے پوچھا ہے تو اس کو اسی پیج 77 پہ ہے کہ لغت عرب کی معتبر کتاب قاموس کی جلد ایک پیج 46 پہ ہے, ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے وہ جورب ہے. تاج العروس میں ہے, جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لے وہ جورب ہے. علامہ عینی کہتے ہیں کہ جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے, یہ ویونگز ہوتے ہیں نا ویوز, اون کی بنی ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ جورب ہے نا, اب یہ چمڑے سے نہیں ہے, اسی ڈکشنری سے ہی یہ چیز بھی دکھی جا رہی ہے کہ اون سے بنائی جاتی اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہے. یعنی یہ لازمی ہے کہ یہ جو آپ کے اینکل ہے نا, یہ ٹخنے یہ چھپنے چاہیے. اگر اس سے نیچے کی جراب ہے نا, جیسے شاید آج کل لوگ فیشن کی بھی پہنتے ہیں, اس پہ مسئلہ نہیں ہوگا. جراب کی یہ شرط ہے کہ آپ کے ٹخنے ڈھکے, ورنہ تو آپ دیکھیں نا کہ جوتے جو ہم پہنتے ہیں, جو بوٹ پہنتے ہیں, تو وہ ٹخنے کھلتے ہیں, تو اس پہ آپ نہیں کر سکتے مسئلہ. پھر اس کے بعد عارضہ ایک اور کتاب ہے کہ جورب وہ چیز جو پاؤں کو ڈھانپنے کے لیے اون کی بنائی جاتی ہے. پھر اسی طرح عمدہ تو رعایہ میں ہے کہ جرابے روئی یعنی سوت کی ہوتی ہیں, سوت یعنی کاٹن, اور بالوں کی بھی بنتی ہیں. اسی طرح غایت المقصود میں ہے کہ جرابے چمڑے کی سوف کی, سوف اون کو کہتے ہیں, اور سوت کی بھی ہوتی ہیں. تو بس یہ بات ثابت ہوئی کہ جورب لفافے یا لباس کو کہتے ہیں, وہ لباس چاہے کھال کا بنا ہو یعنی چمڑا, چرمی چرم سکن کو کہتے ہیں, سوتی ہو یا اونی, ہم اس پر مسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا سوال اس میں پورا مل گیا. اور کوئی بات؟ چلیے اگلی چیز یہ ہے پگڑی کے بارے میں. اگلا حکم جو ہمیں اس چیپٹر سے پتا چلا کہ اگر صحیح پگڑی جو بہت لمبی اور اس میں کئی بل ہوتے ہیں, اگر کسی نے وہ پہنی ہو اور اتارنے میں اس کی تکلیف ہو اور اتار کے دوبارہ پہننا مشکل ہو, تو پگڑی پر مسا ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پر مسا کرتے تھے. اب یہاں ساتھ ہی ایک سوال آ جاتا ہے اسکارف کا. بعض لوگ پگڑی کا سنتے ہی کہتے ہیں کہ جب پگڑی پہ مسا ہو سکتا ہے تو اسکارف پہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اسکارف پہ نہیں ہو سکتا. کیا کریں, آپ جیسے بہت پن اپ کر کے پہنتے ہیں, تو پہلی بات یہ کہ جہاں بھی آپ ایون باہر پبلک پلیسز پہ بھی جائیں تو ریسٹ رومز تو الگ ہی ہوتے ہیں نا, عورتوں کے الگ ہوتے ہیں مردوں کے الگ ہوتے ہیں. آرام سے اسکارف اتاریے, پورا مسا کریں, کیونکہ مسا کرنا ایک سنت ہے. پھر بال اگر منہ پہ پورا پانی نہیں جاتا تو بھی اس سے مشکل ہو سکتی ہے. جتنی مشکل سہیں گے نا اللہ کے کسی حکم کو ماننے میں, اتنا انشاء اللہ تعالیٰ اجر زیادہ ہوگا. تو اسکارف کو قیاس نہیں کر سکتے پگڑی کے اوپر, کیونکہ وہ پگڑی ایک اور کیفیت کا نام ہے. وہ آپ نے اگر اصل پگڑی دیکھی ہے, وہ کئی کئی گز لمبی ہوتی ہے, پھر اس کو بال ڈال کے اور کئی قسم سے ہوتی ہے. تو اسکارف کے مسئلے کو یعنی ہم اس پہ قیاس نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اگلی چیز ہم نے اس باب سے سیکھی کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ اگر کوئی وضو کے بغیر یا وضو ٹوٹنے کے باوجود بھی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ جسم سے کسی رطوبت کے نکلنے سے وضو دوبارہ کرنا لازمی ہو جاتا ہے, غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اگلا مسئلہ ہے پرائیویٹ پارٹس کو چھونے کا, یعنی اپنی یا بچے کی یا کسی کی بھی صاف کرتے ہوئے اگر پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگ جائے تو پھر وضو کرنا پڑے گا. اس میں بھی تھوڑا دو تین اختلافی باتیں ہمارے کلچر میں دکھتی ہیں. ان ساری چیزوں کا خلاصہ کیا ہے کہ بغیر کپڑے کے نیکڈلی اگر پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر کپڑے کے ساتھ ہاتھ خارش کرتے ہوئے یا کپڑے پہننے میں یا کسی طرح لگتا ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. بعض مائیں پوچھتی ہیں کہ بچے کو دھلائیں گے تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا بھی سمجھ لیجئے بات کہ بچے کو آپ نے کھولا, بعض لوگ سنک پہ دھوتے ہیں, بعض جہاں بھی دھوتے ہیں, اگر آپ کا بچے کے اس گندگی کو لگ گیا ہاتھ تو نہیں وضو ٹوٹے گا, لیکن پرائیویٹ پارٹ کو لگے گا تو ٹوٹتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح سے پانی بہا سکتی ہیں اور اس کو پیمپر چینج کرتے کراتے میں آپ کا اپنا ہاتھ جسم کو اس کے نہیں لگتا, تو انشاءاللہ تعالی وضو کے بغیر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر جسم کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہی حکم اپنے یا کسی اور کے کو ہاتھ لگانے میں بھی ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز پتہ چلی کہ جو شخص گہری نیند سو جاتا ہے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, یعنی گہری نیند وضو کو توڑ دیتی ہے. گہری نیند کیا ہوتی ہے کہ لیٹے اور بے ہوش ہو گئے, یعنی ہوش ختم ہوئی چاہے 2 منٹ کے لیے ہوئے, لیکن بیٹھے ہوئے نیند آئے. جیسے ماشاءاللہ یہاں بھی آتی ہوگی آپ میں سے کچھ کو, ایک دم اونگ آ گئی, جھولنے لگ گئے, اس سے نہیں ٹوٹتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے, کیونکہ جب ہم لیٹتے ہیں نا تو ہمارے جسم کے بند کھل جاتے ہیں اور جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے. اصل مسئلہ بھی یہ نیند نہیں ہے, اصل مسئلہ ہے ہوا کا خارج ہونا. نیند کی حالت میں بندہ ان کانشس ہو جاتا ہے, ہوش نہیں رہتی, اس کو نہیں پتا کہ میرے جسم سے ہوا نکلی ہے کہ نہیں. اور جب ہم لیٹتے ہیں نا تو اللہ نے ہمارے جسم کو اس طرح کا بنایا کہ اس کے سارے بند کھل جاتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ نیند کی حالت یا لیٹنے کی حالت میں جسم سے زیادہ گیس پاس ہوتی ہے. تو اس لیے کہا کہ جب لیٹے گا کوئی تو اس کی گیس پاس ہو سکتی ہے, لیکن بیٹھنے کی صورت میں وہ کیفیت نہیں ہوتی. اور صحابہ کرام نماز کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے بھی تھے کبھی, لیکن پھر وضو کے بغیر ویسے ہی نماز پڑھتے تھے, تو بیٹھنے سے نہیں ہوتا. پھر اگلی بات ہے ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ بعض دفعہ شیطان وہم ڈالتا رہتا ہے کہ میری خارج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, تو اس کی 2 دلیلیں اللہ کے نبی نے بتائیں, یا تو بدبو سونگ لے یا پھر آواز آ جائے. یہ 2 چیزیں جس سے آپ سمجھیں گے کہ ہوا خارج ہوئی ہے. صرف وہم نہیں کرنا چاہیے, بعض لوگوں کو وہم کی اتنی بیماری ہوتی ہے کہ وہ خود بھی ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلے جو مسئلے ہیں جس میں ہمیں دیکھنا ہے, کیا آنے سے وومیٹنگ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یا پھر خون نکلنے سے جسم سے, یا نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں. تو پھر اس کے لیے پہلی بات ہے کہ جسم سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو اسی دوران ان کو زخمی کیا گیا تھا, اور اس کے باوجود کہ ان کا خون نکل رہا تھا انہوں نے نماز نہیں توڑی تھی. اگر وضو ٹوٹ جاتا تو یقیناً وہ نماز چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات یہ ہے اس میں کہ کیا کہ آنے سے یا وومیٹنگ کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں, تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ شرح صدر ہو جائے. کہ یہ نکسیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایت کو جو بلوغ المرام اور ابن ماجہ میں ہے, امام احمد اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے, بلکہ اس سلسلے کی تمام روایات سخت ضعیف ہیں. لہذا برات اصلیہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا. اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جو صحابی غزوہ ذات الرقاء میں ان کے ساتھ پیش آیا, کہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے, کسی دشمن نے ان پر 3 تیر چلائے, وہ زخمی ہوئے, خون بہنے لگا, پھر بھی نماز پڑھتے رہے. تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یعنی ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا. تو بات یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ تعالی. پھر اگلی چیز ہم نے دیکھی کہ نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے, اس کا سنت طریقہ کیا ہے, کہ ناک پر ہاتھ رکھ کر, یعنی جیسے ٹیشو ہے یا کچھ ہے, آپ صف میں کھڑے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, ایون پڑھا رہے تھے, انسان ہونے کے ناطے کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اب امام صاحب ہیں, اب ان کا وضو ٹوٹ گیا. بعض دفعہ تو ہم ایسی چیزوں پہ شرم کی وجہ سے کہ نہیں لوگوں کو پتہ چلے گا, لوگ کیا کہیں گے, اور دین کے اوپر حرف لے آتے ہیں. نہیں, جو اس وجہ سے کہ وضو ٹوٹ گیا اور پھر بھی نماز نہ چھوڑے کہ لوگ دیکھ لیں گے, تو اس نے بہت بڑا شرک کیا. وہ لوگوں سے ڈر گیا لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرا. تو لیکن کیا کیا جائے گا کہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے پلٹ جائے, یعنی یہ ایک ایسا سمبل ہے کہ باقی سب کو بھی جب علم ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے. بعض دفعہ کوئی وضو ٹوٹتا ہے اب کرے کیا, عام حالات میں تو انسان اکیلا ہے، بس سلام پھیریں اور جا کے وضو کریں اور دوبارہ نماز پڑھیں آ کے، ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جماعت میں اب لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں، یہ کیوں نکل گئے، پتہ نہیں واپس آئیں گے نہیں. تو یہ جو ناک پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے وہ کیوں ہے؟ کہ اس سے پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے، وہ نکلیں گے اور دوسرے لوگ قدم بڑھا کے اس کی صف کی جو جگہ خالی ہوئی تھی اس کو پورا کر لیں گے. اس کے بعد تیمم کی بات جو ہے، تیمم کہتے ہیں کہ پانی جہاں نہ ملے یا پانی کے ملنے سے وضو کے یعنی پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو پھر صاف مٹی سے وضو تیمم کر لیا جائے، یہ جائز ہے. اس کی جو چیز ہم نے دیکھی وہ کیا تھی کہ سفر کی حالت میں جب پانی نہ ہو تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اور پانی اتنا دور ہے کہ وہاں پہنچنے تک نماز قضا ہو جائے گی، یا ایسا مریض ہے کہ جس کے پانی کے استعمال کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا خوف ہوگا، پھر اسی طرح کی کیفیات ہے اس میں تیمم ہوگا. تیمم کیا کیسے جائے گا؟ اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ پانی کو کسی بھی جگہ، خاک ہے، مٹی ہے، جیسے فرنیچر پہ دھول ہو سکتی ہے، سفر میں تو گاڑی کا جو شیشہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی دھول ہو سکتی ہے، کہیں سے بھی خشک دھول کچھ بھی ہو، ہلکا سے ایک ہاتھ پھیر کے، اور بلکہ پھونک بھی سکتے ہیں. یعنی اگر زیادہ مٹی ہے تو اس کو کوئی مٹی کو متمو پہ ملنا مقصد نہیں ہے، یا اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت ہی زیادہ مشکل میں ڈالا جائے. اس طرح سے کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں پہ یوں پھیرے گا، منہ پہ ہاتھ پھیری اور ہاتھوں کو ایک دفعہ یوں، بس یہ تیمم ہو گیا. ضرب واحد، دوبارہ بولتی ہوں، مٹی ہے اس پہ ہاتھ ڈالے، پھونک لے، اور اس کے بعد اس کو ایک دفعہ منہ پہ کر لیں. اب اسی کو بس ایک دفعہ یوں کر لیں تو بھی ہو گیا، اور آپ چاہیں تو ایک دفعہ یہ کر کے منہ پہ پھیرا، پھر دوبارہ بھی مٹی پہ ہاتھ ڈال کے تو یوں کر لیں، بس اتنی سی چیز سے وضو ہو جاتا ہے. اس میں پورا کرنا اور وضو والے ایکشنز کرنا اس کی ضرورت نہیں. بڑی عجیب سی، یہ خوبصورت سی اللہ تعالیٰ کی دیوی رخصت ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف انسان کے لیے سائیکولوجیکلی ایک فیلنگ دینے والی کیفیت ہے کہ تم پاک ہو گئے ہو. اللہ تعالیٰ بندے کو مشکل میں نہیں ڈالتا کہ تم جو بھی ہے مشکل میں ہو، آسانی میں ہو، اور تمہیں جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے تو تمہیں وضو کرنا ہی پڑے گا اور اس کو کرنا پڑے گا. پھر اگلی چیز تیمم کے بارے میں بڑی خوبصورت ہے کہ انسان کو وضو کی طلب ہو یا غسل کی طلب ہو، دونوں میں فرق ہے نا. ریسٹ روم سے ہو کے آیا تب اس کے بعد اس کو وضو کرنا ہے، لیکن اگر پیچھے جو ہم نے پڑھ لی غسل کی حالتیں جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی کوئی تعلق قائم ہوا، جنابت کی کیفیت ہوئی، دونوں صورتوں میں بس اتنا ہی کرنا کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے. ایک صحابی تھے، جب انہوں نے سنا تیمم کا مسئلہ تو باہر گئے، وہ سفر پہ تھے، جنجمبی ہو گئے، تو وہاں مٹی پہ کہتے ہیں میں اس طرح لوٹنیاں لینے لگا جیسے گدھا زمین پہ لوٹنیاں لیتا ہے، اور پورے سر پہ منہ پہ مٹی ڈال کے آگے. کہا اللہ کہ یہ کیا کیے؟ کہا اللہ کہ نبی مجھے غسل کرنا تھا تو میں نے اس کی جگہ یہ کیا. تو آپ نے کہا کہ تمہیں بس اتنا ہی کافی تھا. یعنی اتنے بھولے لوگ ہوتے تھے اور اتنے سیدھے سادے تھے، اور آپ دیکھیے پھر اپنی وہ باتیں آ کے بتا بھی دیتے تھے کہ بھائی اس طرح میں نے کیا. تو لہٰذا یہ ہے تیمم. تیمم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا. اور ارادہ کرنا مراد ہے کہ بس آپ نے وضو کا ارادہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ بندے کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، بس اس کے ارادے سے ہی وہ کام ہو جاتا ہے. پھر مٹی نہ ملے تو کیا کیا جائے؟ بعض لوگ اس کے لیے بھی بہت تردد کرتے ہیں، ریت بھی لی جا سکتی ہے. دنیا کے کچھ حصوں میں مٹی ہے ہی نہیں، وہاں ہے ہی ریت ہے، کہیں بھربری ہے، کنکر ہے، کچھ کوئی چیز لے لیجئے جو وہاں موجود ہے. اب الگ سے کوئی اختتام کرنا اور مطلب اس کے لیے بہت پریشان رہنا، تو میں سوچتی ہوں کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان رہنے سے زیادہ ہمیں دین کے اسپرچل ایفیکٹ اور اس کے جو روحانیت ہے اس کے بارے میں فکر رکھنی چاہیے. نماز پڑھی ہے اس میں توجہ میری تھی کہ نہیں؟ نماز کی حالت میں کوئی میں نے ایسا کام تو نہیں کر دیا؟ بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کرتے پڑھیں کہ جس سے ہم نماز پڑھ کے بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیں. تو یہ تھا وہ ہمارا چیپٹر غسل، وضو اور تیمم والا. کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے اس بارے میں تو پوچھ سکتے ہیں. جی کوئی سوال ذہن میں تو نہیں آپ کے اس ٹاپک کے بارے میں؟ کلیئر ہے سب کچھ؟ خانہ ربی کا رب العزت اما یصفون.
میری آواز آ رہی ہے؟
چلیں ابھی تھوڑا سا یمن کا اور کس طرح کرنا ہے ان شاء اللہ ایسا ہے کہ ہم لیتے ہیں تو میرا بادام اتنی سمجھ آ گئی چلے صحیح ہم
نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوم رمضان کتاب میں سے آج ہم تیسرا چپٹر دیکھیں گے اور اس کا عنوان ہے روزے کا بیان. روزے کی عبادت کا ایک پہلو مسائل سے تعلق رکھتا ہے. یہ مسائل عام طور پر لوگوں کو معلوم ہیں. ہر سال رمضان کے زمانے میں تقریر و تحریر کے ذریعے روزے کے مسائل بتائے جاتے ہیں, اس لیے مسائل کا پہلو کافی تفصیل کے ساتھ لوگوں کے علم میں آتا رہتا ہے. اس وقت جو بات ہوگی وہ زیادہ تر روزے کی حقیقت کے بارے میں ہوگی. بات واضح ہے. مسائل کیا ہوتے ہیں, کس سے روزہ ٹوٹتا ہے, کب رکھیں, کیا کھا لیں, کیا پی لیں, اس کو مسائل کہتے ہیں نا. سوالات کی صورت میں عموماً جو باتیں سامنے آتی رہتی ہیں تو یہ باتیں واقعی پتا ہوتی ہیں. اور کوئی بھی ایک حدیث کی کتاب لے کے اگر آپ اس کو فالو کرتے جائیں تو یہ ساری چیزوں کے جواب مل جاتے ہیں. اور عموماً دیکھا گیا کسی پہ باتیں کی جاتی ہیں, لیکن ایک چیز جو مسنگ ہے وہ روحانی پہلو ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ روزہ کیوں رکھا جائے, آخر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اور روزہ رکھ کے کیا صرف اسی جھگڑوں میں پڑے رہنا ہے کہ افطاری ہو گئی کہ نہیں, کب کھولیں, کب چھوڑیں, کب رکھیں. تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں روزے کا باقاعدہ حکم سورۃ بقرہ کے رکوع نمبر 23 یعنی 23 میں دیا گیا ہے. اس حکم کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے, مراد ہے فرض کر دیے گئے, جس طرح وہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی اختیار ہو. دو باتیں اس سے ہمیں پتا چلی کہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں کہ جو مسلمانوں ہی کے اوپر شروع ہوئی, بلکہ پچھلی امتوں میں بھی روزے تھے. اور مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی لفظ اتنا جامع ہے کہ کسی ایک لفظ سے ترجمہ نہیں کیا جاتا. اس کو اللہ از واچنگ می, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تقوی اللہ سے ڈرنے کا معنی ہے, کبھی اس کا معنی بچنے کا ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقوی ایک شعوری کیفیت کا نام ہے, اللہ کی موجودگی کے احساس کا نام ہے. عربک میں اگر ہم ڈکشنری میں اس کے معنی دیکھیں تو تقوی کہتے ہیں حفظ النفس اما یؤثم, اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جو انسان کو گناہگار کر دے. ٹھیک ہے. آنکھوں کا تقویٰ کیا ہے؟ آنکھوں کو ان چیزوں سے بچانا جو آنکھوں کو گناہگار کر دے. کانوں کا تقویٰ کیا ہے؟ کانوں کو ان چیزوں سے دور رکھنا جو کانوں کو گناہگار کر دے. تو اللہ تعالیٰ یہ کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے اندر کہ ہم ایک ایک عضو کے بارے میں حساس ہو جائیں. پھر تقویٰ اس شعور کا نام بھی ہے کہ نیکیوں کے مواقع نظر آنے لگے. صرف گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ نہیں, نیکیوں کے موقعوں کو, نیکیوں کے مواقع کو استعمال کرنے کا نام بھی تقویٰ ہے. بعض لوگ گناہوں سے تو بچتے ہیں, حرام حلال کے بہت دیکھنے والے ہوتے ہیں, لیکن کئی نیکیوں کے مواقع سامنے پڑے ہوتے ہیں, ان سے منہ پھیر کے بس ایک اپنی دھن میں جیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے اگر یہ پوچھا جائے گا کہ فلاں گناہ سے رکے تھے, تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ فلاں نیکی کا کام کیوں نہیں کیا تھا. تو اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ کہ روزہ ہر دور میں اللہ کی شریعت کا حصہ رہا ہے. آج جب ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ ایک ایسے تاریخی تسلسل کا حصہ بن جاتا ہے جو ہر دور کے دینداروں میں جاری رہا. کنٹینیوٹی ہے نا, آپ کو فیلنگ آتی ہے اچھا یہ چیز پہلے بھی ہوتی تھی, اچھا میں بھی کر رہا ہوں. تو ہر دور میں جاری رہنے والا عمل ہے. روزہ دار اپنے اندر یہ قلبی اطمینان محسوس کرتا ہے کہ میں وہ عمل کر رہا ہوں جو اللہ کے نزدیک, جو اللہ کے نیک اور مقبول بندوں نے ہر زمانے میں کیا ہے. یہ احساس اس کو اس عالمی ربانی قافلے میں شامل کر دیتا ہے جو نبیوں کی رہنمائی میں دنیا سے آخرت تک چلا جا رہا ہے. سچ ہے نا, آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ اطمینان کہ اللہ کے نیک بندوں نے یہ کام کیا تو میں بھی کر رہا ہوں. جو کام نبیوں نے شروع کیا آج ہمارے ذریعے سے تکمیل ہو رہا ہے, تکمیل کو پہنچ رہا ہے. تو لہذا روزہ رکھتے ہوئے خوشی کا احساس اپنے دل میں خوشی محسوس کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کام کے کرنے کی توفیق دی جو انبیاء کرام بھی کرتے تھے. روزے کا نظام قمری کیلنڈر کے اعتبار سے بنایا گیا, یعنی چاند کو دیکھ کے روزہ رکھا جاتا ہے. شعبان کی آخری شام کو اگلے مہینے کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, سب چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے کسی دور میں چاند دیکھنے کے لیے. اس طرح روزے کی سرگرمیاں شعبان کے مہینے کے آخر سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. لوگ شعبان کی آخری تاریخ کا شمار کرنے لگتے ہیں تاکہ اس روز چاند دیکھ کر رمضان کی آمد کا فیصلہ کریں. چاند دیکھ کر روزہ رکھنا گویا روزے سے پہلے آدمی کے اندر روزے کی نفسیات برپا کرنا ہے. یعنی چاند دیکھنے کا تصور کیا ہے کہ پہلے ہی ذہنی طور پہ انسان تیار ہو جائے کہ اب میں روزے رکھوں گا. ایک سائیکولوجیکلی فیلنگ آنے لگتی ہے نا کچھ دن پہلے سے ہی, اچھا چاند ہوا کہ نہیں, اچھا روزے کا دن آ گیا کہ نہیں, پہلے سے تیاری. اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ دو ویک پہلے سے ہی سموسے اور ایگ رول بنا کے رکھے جاتے ہیں. اس سے بھی فیلنگ آنے لگتی ہیں کہ اب روزے آ رہے ہیں. روزے نہ ہو گئے, کسی بچی کی شادی ہے کہ ایکسٹرا راشن لے رہے ہیں. لیکن ہر کلچر کی اپنی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال روزے کا زمانہ ایک مکمل عمل کا زمانہ ہے, یہ خصوصی دینی سرگرمیوں کا دور ہے. سچ ہے نا, آپ کے لیے بھی تو رمضان میں اسی لیے اسپیشل کلاسز شروع کی گئیں کہ آپ مختلف قسم کے کام کریں جو آپ عام دنوں میں نہیں کر پاتے تھے. اس دور کا آغاز 29 یعنی 29 شعبان کی شام سے شروع ہو جاتا ہے. شعبان کے مہینے کی 29 تاریخ کو شام آتے ہی اہل ایمان کی نظریں چاند دیکھنے کے لیے آسمان میں گڑ جاتی ہیں. ان کا شعور یہ جاننے کے لیے جاگ پڑتا ہے کہ کیا وہ گردش زمین کے اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جبکہ ان کو اپنی زندگی کا نقشہ بالکل بدل دینا چاہیے. سچ ہے نا, ہم چاند روزے کا چاند نہیں دیکھ رہے, رمضان کا چاند ہی نہیں دیکھ رہے ہوتے, بلکہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اب مجھے بدلنا ہے, اپنی زندگی کا نقشہ بدلنا ہے. فطری طور پہ آپ دیکھیے جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو اس چیز کا یقین دل کو آنے لگتا ہے کہ اب میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ضرور کچھ کرنا ہے. اسی چیز کا نام روزہ ہے. بہت لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے اس رمضان میں، کچھ کی تو وہ تبدیلی پھر بعد میں بھی قائم رہتی ہے، اور کچھ تو عید کے دن ہی ساری باتوں کو سلام کہہ دیتے ہیں. اب انہیں روزانہ یہ جاننے کے لیے فکر مند ہونا ہے کہ صبح ٹھیک ٹھیک کس وقت شروع ہوگی، اور سورج کتنے بج کر کتنے منٹ پر غروب ہوگا، کیونکہ روزہ ان کے لیے اس بات کا اعلان بن کر آتا ہے کہ اب انہیں اپنی زندگی کے نظام میں اوقات کی نئی رعایت کرتے ہوئے چلنا ہے. کتنی سچی بات ہے نا. جب روزے کی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، رمضان سے علاوہ آپ بتائیے کہ پورے سال کس کو پتا ہے کہ اگزیکٹلی فجر کا کیا ٹائم ہے، کتنے بجے سورج نکلتا ہے، کتنے بجے ڈوبتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے کہ تمہاری صبح بھی میرے نام سے ہو، تمہیں پتہ چل جائے کہ اب سورج اٹھ گیا تو میں بھی اٹھ جاؤں، اب ستارے سونے جا رہے ہیں تو اب مجھے اٹھنا چاہیے. انسان صبح سے ہی اپنی نگاہیں کائنات کے ساتھ ملانے لگتا ہے. پھر اسی طرح دوسرے دنوں میں ایسا تھا کہ جب بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، جب پیاس لگی تو پانی پی لیا، گویا بکیا دنوں میں بھوک اور خواہش ان کی رہنما تھی، مگر اب اصول ان کی زندگی کا رہنما بن جاتا ہے. اب ان کو نہایت صحت کے ساتھ یہ جاننا پڑتا ہے کہ رات کو کتنے بج کر کتنے منٹ تک کھانا ہے، اس کے بعد کھانا پینا بالکل بند کر دینا ہے، اور پھر شام کو دوبارہ ٹھیک کتنے بجے کھانے پینے میں مشغول ہونا ہے. کتنی سچی بات ہے، یہ جملہ ہائی لائٹ کر لیجئے کہ باقی دنوں میں بھوک اور خواہش ان کی رہنما تھی. ہماری رہنمائی کون کرتا ہے؟ ہمارا پیٹ، ہماری خواہش. جس دل کو چاہتا، جس چیز کو دل چاہتا ہے وہ کرنے لگتے ہیں، جس چیز سے ذرا مشکل محسوس ہوئی، غلط چیز، ذرا کوئی ایسی چیز دیکھ لی کہ جو من کو پسند نہیں تو اس کو چھوڑ دی. تو ایسے نہیں لگتا کہ ہمارے لیڈرز ہماری بھوک اور ہماری خواہش ہے. لیکن رمضان سے جو اللہ تعالیٰ سبق دیتا ہے وہ کہ با اصول زندگی گزارو، تمہارے اوقات مقرر ہو، اب کھانا ہے اب نہیں کھانا، اب سونے کا ٹائم ہے اب اٹھنے کا ٹائم ہے، ایک کھانے اور دوسرے کھانے کے بیچ میں بھی فکر نہ کرتے رہو کہ آپ بیچ میں کیا کھائیں گے، شام کی چائے کے ساتھ کیا کھائیں گے، ایپٹائزرز کیا کھائیں گے. ایسے لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگ بہت بگڑے ہوئے رمضان میں رسیوں میں باندھ کے چند گھنٹے کے لیے بھوکے رکھ دیے جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ بعض دفعہ روزہ رکھنے کے باوجود افطاریوں اور سحریوں کے وقت میں یہی دو چیزیں پھر رہنما بن جاتی ہیں. فرمائشیں کر کر کے افطاریاں بنتی ہیں، اور ماں کو خواہش ہی یہ ہے، فکر ہی یہ ہے کہ بچے نے روزہ رکھا تھا، اب اس کی من پسند چیزیں بنا لوں. ان چیزوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے، بہت وقت ملے گا آپ کو. لوگ کہتے ہیں آپ کو وقت کیسے ملتا ہے؟ جب بھوک اور خواہشوں پہ پابندی لگا لیں گے نا تو انشاءاللہ بہت وقت ہے. جو دن پہلے کسی اختیار اور اندیشے کے بغیر گزرتے تھے، اب انہی دنوں کو اس زندہ احساس کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے. ایسا نہ کرو ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ویسا نہ کرو ورنہ روزہ رکھ کر بھی تم بے روزہ ہو جاؤ گے. تو دوسری چیز کیا پتہ چلی؟ کہ روزہ احتیاط سکھاتا ہے، اندیشوں میں جینا سکھاتا ہے، یہ احساس جلاتا ہے کہ دیکھو کام کر رہے ہو، روزہ نہ ٹوٹ جائے. دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کیسی پیاری تربیت کرتا ہے. جو چیزیں سال میں ایک مہینہ کرتے ہیں، کیا باقی دنوں میں ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں، ہرگز نہیں، ان کی اہمیت اتنی ہی ہے. صرف یہ ہے کہ اگر ہم نے اس شعور کے ساتھ روزے رکھ لیے کہ یہ روزے ہمارے لیے ایک تربیت گاہ ہیں، گویا کہ ہم نے ایک تربیت گاہ میں داخلہ لیا، روزے کے دنوں میں آدمی کے تمام اوقات اس مشق میں یعنی ایکسرسائز پریکٹس میں گزرتے ہیں کہ آدمی کی حد کیا ہے، وہ کہاں تک جا سکتا ہے اور کہاں تک نہیں جا سکتا، اس کو کس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح نہیں رہنا چاہیے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے روز مرہ کے معمولات میں کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے کا مسئلہ کھڑا کر کے اس کو تیار کیا جائے کہ اسی کو وہ اپنا مستقل مزاج بنا لے. یہ بااصول زندگی کی تربیت ہے، اور اسی قسم کی بااصول زندگی مومن سے ساری عمر کے لیے مطلوب ہے. سبحان اللہ، کتنے روزے ہو گئے، کیا یہ تربیت ہو گئی؟ اس میں سے یہ دو چیزیں ہائی لائٹ کیجئے، کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں کر سکتی. یہ دو باتیں سکھاتا ہے روزہ، میری لمیٹیشنز کیا، میری حد کیا ہے، کہاں پہ مجھے سٹاپ ہو جانا چاہیے، کہاں سے مجھے اب آگے بڑھنا ہے کہاں سے نہیں. جس نے 30 روزوں میں یہ سبق پا لیا، کیا باقی 11 مہینوں میں یہ وہ فاسقین میں شامل ہوگا، وہ حدوں کو توڑنے والا ہوگا، وہ اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو توڑنے والا ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو ضرورت ہے اس بات کی شعوری روزے رکھے جائیں، بیداری کے ساتھ روزے رکھے جائیں. یہ جتنے پوائنٹس لکھ رہے ہیں نا، اگر آپ اپنی نوٹ بک میں اس میں سے ایک ایک عمل ایکسٹریکٹ کر کے لکھتے جائیے اور اس کو رکھ لیں اپنی کہیں ایسی جگہ پہ جہاں آپ کی نگاہیں پڑتی ہیں، انشاءاللہ چیک لسٹ کے طور پہ جب آپ اس کو کریں گے تو آسانی سے عمل کرنا بھی، اس کے لیے پھر عمل کرنا بھی آسان ہوگا. اگر میں جتنی باتیں ابھی تک ہوئی اگر اس کو پوائنٹس میں بول دوں تو انشاءاللہ تعالی آپ فوکس کرتے ہوئے اپنے لیے پھر وہ نوٹ کر سکیں گے. پہلی چیز، چاند کا دیکھنا. یہ کیا ہے؟ ذہنی تیاری. رمضان آنے والا ہے، اب مجھے اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہے. انسان چاند کو دیکھ کے اس چیز کا یقین کر لیتا ہے کہ فیصلے اوپر سے اٹھتے ہیں، فیصلے اوپر سے آتے ہیں، زمین پہ اس کے فیصلے نہیں ہوں گے کہ کب کیا کرنا ہے. پھر دوسری چیز، رمضان کے چاند کے ساتھ ہی اس چیز کا احساس بیدار کرنا کہ مجھے ایک مختلف زندگی گزارنی ہے. اگر رمضان میں بھی کسی گھر میں تبدیلی نہیں آئی، کسی کی زندگی میں معمولات نہیں بدلے، تو یاد رکھیے باقی سال میں تو بدلنے بہت ہی مشکل ہوں گے. تو لہذا رمضان سے پہلے اس کے لیے تیار رہیں کہ مجھے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہے. تیسری چیز، وقت کی پابندی. صبح کب شروع ہوئی؟ کیا باقی 11 مہینوں میں ہم حساب رکھ سکتے ہیں کہ چاند سورج کب نکلا، فجر کب ہوئی، اشراق کب ہوئی؟ تو یہ چیز ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی فجر کی نماز سے پہلے جاگنا لازمی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ روزہ فجر کی نماز سے شروع ہوتا اور اس کے بعد کہا جاتا ہے 1 گھنٹہ کھا لو. نہیں، فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھو، پھر کھاؤ پکاؤ تاکہ تمہیں عادت ہو جائے عام زندگی میں بھی فجر سے پہلے کچھ عرصہ اٹھ کے، کچھ ٹائم اٹھ کے عبادت کرنے کی، ذہنی طور پہ تیار ہونے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں فجر سے پہلے اٹھنے والا بنا، ایسا نہ ہو کہ ہم سوئے پڑے رہیں اور شیطان ہمارے کانوں میں پیشاب کر دے. اور فجر تو کیا، سن رائز ہو کے دن چڑھ جائے اور ہم سوتے ہی نہ رہیں. اگلی چیز جو ہم نے ابھی دیکھی وہ کیا ہے، کوٹ ورڈ اس کا آپ کیا رکھیں گے، کہ بھوک اور خواہش کو رہنما نہیں بنانا. اپنے آپ کے لیے، اپنے لیے ایک لسٹ بنا لے، کیا بھوک اور خواہش میری رہنما ہے؟ کیا ہر وقت انہی کی رہنمائی میں چلتی ہوں؟ اب بھوک لگی ہے، اب لگنے والی ہے، اب یہ نہ ہو جائے، اب یہ کھانے کو دل، اب وہ پینے کو دل. بعض دفعہ روزے کو بھی ہم نے کچھ ایسا ہی بنا کے رکھ لیا کہ جس سے لگتا یہ کہ روزہ بس اوقات بدل کے پہلے سے بھی زیادہ کھانے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے. بھوک پہ قابو پانا ہے، خواہش کو کنٹرول کرنا ہے. پھر اگلی چیز جو ہم نے ابھی تک سیکھی، احتیاط اور اندیشوں میں جینا ہے. اس خوف کے ساتھ جینا ہے کہ میری کوئی عبادت رد نہ ہو جائے، کوئی میری عبادت ضائع نہ ہو جائے، کوئی میری نیکی مجھ سے چھٹ نہ جائے. اس شعور کے ساتھ کوئی غیبت میرے روزے کو پھاڑ نہ دے، کوئی تین تانا میرے روزے کو آگ نہ لگا دے. جو ان سوچوں کے ساتھ روزہ رکھے گا، انشاءاللہ اس کو باقی پورا سال بھی اس کا اثر دکھے گا. پھر اگلی چیز جو ہم نے اپنے لیے پک کی اس میں سے، میری حدیں کیا ہیں، واٹس مائی باؤنڈریز، لمیٹیشنز کیا ہے، کس سے آگے میں نہیں سوچ سکتی، کس سے آگے میں نہیں بول سکتی، کس سے آگے میں کھا نہیں سکتی. ایسا نہیں لگتا کہ ایک پابند زندگی کا پیغام ہے؟ مستقل مزاج بن جائے اگر یہ کہ میں کیا کر سکتی ہوں، کیا نہیں کر سکتی. کیا رمضان میں اللہ تعالیٰ زیادہ پوچھتا ہے، زیادہ اس کو پتا ہے؟ کیا باقی سال اس سے نہیں پوچھنے کی ضرورت کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ کیا نہ کروں، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا ٹھیک ہے، کیا نہیں ٹھیک، آپ کو کیا پسند ہے؟ عادت ہو جائے گی نا رب سے باتیں کرنے کی، تو انشاءاللہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، پھر عید کے دن بھی پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں چلی جاؤں، اللہ تعالیٰ یہ کام کر لوں، میری سارے مہینے کی باتیں ضائع تو نہیں ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ یہ غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑی پہن لوں، اے اللہ کہ اپنے جسم کو نمایاں کر کے عید کی نماز پڑھنے چلی جاؤں. ایک ایسی خوبصورت تربیت ہو جاتی ہے کہ جو شعور کے ساتھ یہ کام کر لے، پھر اس کو باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں پوچھنے کی عادت ہو جاتی ہے. اگلی چیز جو انہوں نے لکھی ہے کہ روزے کا پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی روزے کی نیت کرے. حدیث میں آتا ہے کہ لا یصوم الا من اجمع صیام قبل الفجر، روزہ صرف وہ شخص رکھے جو فجر سے پہلے اس کا ارادہ کرے. اب یہاں پہ روزے کی نیت کی بات کی، تو روزہ نہیں، ہر عمل کے لیے نیت کیا ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کو واضح کروں گی اور تھوڑی سی یہاں ایک ترمیم بھی کرواؤں گی کہ نیت دل کا عمل ہے. جب وہ لفظ زبان پہ آ جاتے ہیں تو وہ کال بن جاتے ہیں. مثلا آپ نے اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کی نیت کی، کیا آپ میں سے کسی نے آواز سے بلند آواز سے بولا، بیٹھ کے کچھ لفظ بولے کہ چلیں اب میں نیت کرتی ہوں کہ میں 100ویں رمضان کی کلاس کو اٹینڈ کروں گی؟ نہیں کیا نا، دل میں نیت آئی اور آپ الحمدللہ بیٹھ کے آ کے. تو نیت دل کا عمل ہے، زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں. ہاں دل میں نیت ہوگی، آف کورس ہوگی، اسی لیے یہاں آپ دیکھیں کہ زبان پہ کچھ کہنے کی بات نہیں. دوسری بات یہ جو لکھی انہوں نے کہ روزہ صرف وہ شخص رکھے جو فجر سے پہلے اس کا ارادہ کرے، تو یہ فرضی روزے کے لیے، یعنی فرض روزے کے لیے شرط ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے آپ کی نیت ہو چکی ہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. مثلا کہیں آپ سفر میں ہیں، اب ڈاؤٹ میں ہیں، روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں کل، اچھا نہیں کروں نہیں کروں، اور اسی میں صبح ہو گئی تو پھر وہ روزہ نہیں ہوگا. طبیعت خراب ہے، اچھا رکھوں کہ نہ رکھوں، ٹھیک ہے کہ نہیں، نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا فجر سے پہلے. لیکن نفلی اور سنت روزے کے لیے آپ دن کے کسی حصے میں بھی نیت کر سکتے ہیں. آپ صبح اٹھے، آپ نے کوئی نیت نہیں کی ہوئی تھی لیکن آپ نے کچھ کھایا نہیں، آف کورس دوپہر بھی ہو گئی، آپ کہتے ہیں اچھا روزہ ہی نہ رکھ لوں، چلے نیت کر لے، رکھ سکتے ہیں. نفلی روزے میں نیت فجر کے بعد کیا کسی بھی وقت پہ ہو سکتی ہے، لیکن فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا لازم ہے. اب یہ جو بات آگے انہوں نے لکھی ہے کہ مثلا وہ کہے کہ میں نے کل کے دن کے روزے کی نیت کی، اور اس کے ساتھ ایک معروف لفظ بھی لکھے ہیں وبصوم غدن نویت، تو یہ لفظ کاٹ دیجئے، اس لیے کہ یہ مسنون نہیں ہے. بعض روایات سے یہ دعا پیش کی جاتی ہے جو گرامیٹیکلی بھی درست نہیں لگتی کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ روزہ تو آپ آج رکھ رہے ہیں، تو یہ ایک مس کنسیپشن ہے جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نوٹ بکس میں ہی اس کو وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں. آپ کے پاس اگر وائٹو ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو نکال دیں، لیکن پیچھے کی بات درست ہے. کہ روزے کی نیت دل میں ہونی چاہیے اور فجر سے پہلے ہو. زبان سے یہ بات کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایک ارادی عمل ہے، نہ کہ محض ایک رسمی عمل. یعنی ارادہ کریں گے تو پھر یہ عمل ہوگا، ارادے کا عمل ہے، رسمن نہیں. یہ شعور کے تحت انجام دیا جاتا ہے، نہ کہ غفلت اور بے خبری کے تحت. پھر سنیے، شعور کے تحت انجام دیا جاتا ہے، نہ کہ غفلت اور بے خبری کے تحت. یہی معاملہ پورے دین کا ہے. دین پورے کا پورا شعور سے تعلق رکھتا ہے. وہی شخص دیندار ہے جو دینی اعمال کو زندہ شعور کے تحت ادا کرتا ہو. بات واضح ہے؟ کیا ہم شعوری مسلمان ہیں؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے شعور کو استعمال کرتی ہوں؟ مجھے تو نہیں لگتا. ہماری اکثریت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پورا بھی نہیں بولتے، ادھورا پڑھتے ہیں، رائٹ؟ تو کیا پتہ چلا اس سے؟ اگلی بات اپنے عمل کی نوٹ کیجیے اپنی نوٹ بک میں، کہ روزہ ارادے کے ساتھ رکھا جاتا ہے، رسم کے طور پہ نہیں. پورا شعور استعمال ہوتا ہے اس میں. آپ کو معلوم ہوتا ہے میں کیا کر رہی ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میرا کہاں معاملہ چلے گا، میں کہاں رکوں گی. اس کے بعد پھر آپ روزہ رکھتے ہیں، عادت نہیں. اور یہ چیز پھر ہر جگہ آپ کی چلے گی. بس آپ دیکھیے کہ کلمہ آپ نے پڑھ لیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے. بولتے رہے بولتے رہے، بہت سارے لفظ بولتے ہیں، یہ بھی بولتے رہے. جس کے دل کے تاروں کو نہ چھیڑا، جس کا دل نہ ہلا، جس کے دل میں اللہ کی بڑائی نہ آئی، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اگلا عمل نوٹ کیجئے، روزہ کیا چاہتا ہے؟ کہ ہمارا دین رسمی دین سے نکل کے ارادی دین بن جائے. ارادے کا دین ہے، شعور کا دین ہے. میری دینداری میرے شعور کا نام ہے. میں ایک لفظ بولوں تو مجھے پتا ہو، میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہوں تو میرا دل بھی گواہی دے، میرا جسم کا ایک ایک انگ اس کی گواہی دے. شعور کے ساتھ عبادت کرنی ہے. آج ہماری امت کا مسئلہ بے شعوری ہے. شعور کے بغیر جیتے ہیں، بے شعوری میں کام کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو نکل رہا ہے. تو لہذا اپنے اعمال کو زندہ کرنا ہے. بے روح نمازوں کی بجائے، بے روح کلمات کی بجائے زندہ باتیں کرنی ہے، زندہ عبادات کرنی ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان روزوں سے فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد اگلا قدم دیکھیے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ترتیب سے چل رہے ہیں ہم لوگ، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا کام. تو آپ اب انشاءاللہ محسوس کریں گے نا، اب چاند دیکھنے کا معاملہ تو گزر گیا. باقی ابھی تک جتنے بھی ہم نے کام کیے، صبح اٹھنا، پھر بھوک لگے تو کنٹرول کرنا باقی وقت میں، اور سحری کے سے پہلے نیت کا وقت، اس پہ آپ سوچیں گے یہ جتنے عمل آپ اپنے لیے خص کرتے جا رہے ہیں، یہ سارے اب آپ کے عمل میں ڈھلنے چاہیے، یہاں تک کہ اب سحری کھانے کا وقت آتا ہے. پھر فجر سے پہلے آخری کھانا کھایا جاتا ہے، جس کو سحری کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سحری کھاؤ، کیونکہ سحری میں برکت ہے. تسخروا فإن فی السحور برکہ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے سحری کے لیے بلایا تو فرمایا کہ آؤ مبارک کھانا کھاؤ. ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ رمضان میں فجر سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سحری کھا رہے تھے. آپ نے فرمایا سحری ایک برکت ہے جو اللہ نے تم کو دی ہے، تو اس کو نہ چھوڑو. سحری کھاتے ہیں نا، کھانی چاہیے، برکت ہے اس میں. اس وقت کا کھایا ہوا انسان کو سارا دن طاقت دیتا ہے، اس میں مبارک ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. تو کیا سحری کھانا فرض ہے؟ فرض نہیں ہے، پسندیدہ، یہاں ساتھ ساتھ اب تھوڑے تھوڑے مسئلے بھی بتاتی جاؤں. حالانکہ شروع میں بات ہوئی کہ مسائل تو آپ کو معلوم ہو ہی جاتے ہیں، لیکن کچھ باتیں فائدہ دیتی ہیں، بات کرنے میں فائدہ ہوتا ہے کچھ باتوں سے. تو سحری کھانا بہت افضل ہے، بہت پسندیدہ ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہی سحری کا ہے. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کھا سکا تو کوئی حرج نہیں، رات کو سوتے وقت نیت تھی کہ کل روزہ رکھنا ہے، آنکھ نہیں کھلی تو خیر ہے. بعض لوگ سحری پہ آنکھ نہ کھلنے کو روزہ نہ ہونا سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ہم لوگ تو رات سونے تک کھاتے پیتے سوتے ہیں، تو اگر سحری میں کچھ نہیں بھی کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا، تو بہرحال سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے. اب اس کا روحانی پہلو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. فجر سے پہلے سحری کھانا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ جب بظاہر کسی سخت کام کا حکم دیتا ہے تو اسی کے ساتھ اس کے لیے آسانی کا انتظام بھی فرما دیتا ہے، وہ روزے کا حکم دیتا ہے تو اسی کے ساتھ سحری کی رخصت بھی دیتا ہے، وہ دعوت کی ذمہ داری ڈالتا ہے تو مدعو کے مقابلے میں دائی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لیتا ہے. یعنی وہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں دعوت دینے والے کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لیتا ہے، اور وہ بوقت جارحیت جہاد کی ترغیب دیتا ہے تو اسی کے ساتھ فرشتوں سے یہ بھی فرما دیتا ہے کہ مجاہدین کو خصوصی مدد پہنچا کر انہیں کامیاب کرو. یعنی جب مسلمانوں کو ستایا جائے، غیر مسلم ان کی عزتیں لوٹیں، ان کے مال، ان کے گھروں پہ حملے کریں، تو اجازت دی جاتی ہے کہ اب تم بھی ان سے لڑو، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے ذریعے سے مدد بھی کرواتا ہے. اللہ کے حکم میں بظاہر سختی یا مشکل نظر آئے تو مومن کو توکل کا طریقہ اختیار کر کے اس کی طرف بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ صرف حکم نہیں دیتا بلکہ اپنے حکم کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے. وہ انسان کو آزمائش میں ڈالنے کے ساتھ اس کو سنبھالتا بھی ہے، وہ آزمائش کے وقت انسان کی نصرت کا انتظام بھی فرماتا ہے. یعنی سحری کے وقت کھانے کی اجازت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے. آپ پیچھے سن چکے، شروع اسلام میں ساری رات کھانے کی اجازت نہیں تھی، صرف مغرب سے عشاء تک ایک ڈنر بریک ہوتا تھا، اس میں کھا لو پی لو آرام کر لو، کوئی بھی تعلق کرنا کر لو، اس کے بعد نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری کونے تک کھانے کی اجازت دی. کتنا پیار ہے اللہ کو امت محمدیہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تمہیں مشکل لگتا ہے، چلو آخری دم تک کھاتے رہو. اچھا بہت بھوک لگی ہے، فوراً کھول لو. آپ کو پتا ہے کہ سحری میں مسنون عمل کیا ہے کہ آخری وقت تک کھانا، دیر تک. اور افطاری میں کیا ہے؟ جلدی افطار کرنا. آپ نے فرمایا میری امت خیر پہ رہے گی جب سحری میں دیر اور افطاری میں جلد کرے گی. بعض دفعہ سحری کھاتے کھاتے اذان ہو جاتی ہے اور بعض لوگ لقمہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اگر سحری کھاتے ہوئے اگر اذان ہوتی ہے تو پیالہ آپ خالی کر لو، پی لو، ختم کر لو، پہلے سے تیاری رکھنی چاہیے. لیکن اگر کچھ ہو تو انسان ہاتھ کی چیز پوری کر لے، کوئی ایک ڈیڈ لائن نہیں ہے، کوئی ایک دم ایک اسٹریٹ لائن نہیں ہے. ہمارا دین بہت بلینڈڈ دین ہے، بہت ساری اس نے خوبصورت رخصتیں رکھی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک لائن کھینچ دی کہ اس پہ چلو. ایک لائن پہ چلنا مشکل ہوتا ہے نا، تو اس لیے سحری کے اندر بھی رخصت موجود ہے. اللہ کے حکم میں بظاہر سختی یا مشکل نظر آئے تو مومن کو توکل کا طریقہ اختیار کر کے اس کی طرف بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ صرف حکم نہیں دیتا بلکہ اپنے حکم کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے. وہ انسان کو آزمائش میں ڈالنے کے ساتھ اس کو سنبھالتا بھی ہے، وہ آزمائش کے وقت انسان کی نصرت کا انتظام بھی فرماتا ہے. صحیح ہے نا؟ اللہ پہ توکل. بظاہر مشکل ہے روزہ، سختی لگتی ہے، لیکن میرا رب مجھے توفیق دے گا، میں رکھ لوں گی، دیکھنا کچھ بھی تو نہیں ہوگا، میرے مالک ہی کے ہاتھ میں میری جان ہے. کیا جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کو کچھ نہیں ہوتا؟ وہ بیمار نہیں ہوتے؟ وہ کام نہیں کر پاتے؟ نہیں. اللہ پہ توکل رکھیے، اللہ کا توکل بندے کو جتاتا ہے. اگر آزمائش آ گئی ہے اللہ نکال دے گا. کتنا پیارا سبق ہے اس میں. تو آپ سے اگر کل کوئی پوچھے کہ سحری کی اصل کیا ہے تو پھر آپ یہی بتائیں گے کہ انسان کو آزمائش میں ڈالنے کے بعد سنبھالا بھی دیتا ہے, مدد بھی ہوتی ہے. سحری یا بالفاظ دیگر, اپنا آخری کھانا کھانے کے بعد مومن اپنا دن شروع کرتا ہے. روزانہ جو کام وہ روزے کے بغیر کرتا تھا انہی کاموں کو اب وہ روزے دار بن کر انجام دیتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہر کام میں نئی نفسیات شامل ہو جاتی ہے. وہ نماز پڑھتا ہے, وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, وہ اللہ کی یاد کرتا ہے, وہ لوگوں سے مختلف معاملات کرتا ہے. ہر کام ظاہر کے اعتبار سے حسب معمول ہوتا ہے, مگر یہ اصل بات جہاں سے اب شروع ہو رہی ہے آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, مگر اندرونی حالت کے اعتبار سے اب اس کا کام نئی کیفیات سے بھرا ہوا ہوتا ہے. پہلے جو کام روٹین کے طور پر ہوتا تھا اب وہ زندہ عمل کے طور پر ہونے لگتا ہے. پہلے جو کام بے کیف طریقے سے ہوتا تھا اب وہ کام کیفیت کے ساتھ ہونے لگتا ہے. روزہ اس کے معمول کے کام کو غیر معمولی کام بنا دیتا ہے. سچ ہے نا, طبیعت بدل جاتی ہے نا. آپ نے روزہ رکھا ہو یا آپ بے روز ہوں, فرق لگتا ہے کچھ؟ روزے کی حالت میں پڑھی ہوئی نماز اور بغیر روزے کے پڑھی ہوئی نماز فرق ہوتا ہے؟ قرآن کا روزے کی حالت میں پڑھنا, روزے کی حالت میں قرآن کا پڑھنا یا بغیر روزے کے پڑھنا, فرق ہے نا. اللہ کو یاد کرنا, لوگوں کو ملنا, باتیں کرنا, واقعی لگتا ہے نا ایک روٹین لائف سے ایک نئی لائف بنتی ہے, ایک عجیب سی روحانیت آنے لگتی انسان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ یہی سکھاتے ہیں کہ ایمان والے تیرے کام غیر معمولی ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی قبولیت دے دے گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا. اسی طرح انسان اپنے لمحات گزارتا ہے یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے اور افطار کا وقت آ جاتا ہے. اب وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا اور پانی اپنے منہ میں ڈالتا ہے, جس اللہ کے حکم سے وہ اس سے پہلے کھانے اور پانی سے رکا تھا اسی اللہ کے حکم سے اب دوبارہ کھانے اور پانی سے اپنے آپ کو شاد کام کرتا ہے, خوش کرتا ہے. اور وہ خوشی کتنی پیاری ہوتی ہے جو افطاری کے وقت ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشی ہیں, ایک خوشی وہ ہے جو روزہ کھولتے وقت ہوتی ہے, رگوں کے تر ہونے کی, کچھ کھانے پینے کی خوشی, اور ایک خوشی اس کو اللہ سے ملاقات کے وقت پہ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عبادات کی روح کو سمجھنے کی توفیق دے. روزے کو ایسے ہی نہ رکھیں, سوچ کے رکھیں. جتنی باتیں ابھی تک ہم نے اس میں دیکھیں, اگر آپ اپنے روزوں کو اسی تناظر سے دیکھیں تو انشاءاللہ ایک نئی طاقت ملے گی, ایک نئی سٹرینگتھ ہوگی. پھر وہ روزے آپ کے پچھلے زندگی کے گزرے ہوئے روزوں سے فرق ہوں گے. کتنے دکھ کی بات ہے نا, ہمارے ہر روزے کا بس ایک ہی تصور ہے, کھانا چھوڑ دو, پینا چھوڑ دو, ایک بوجھ لگتا ہے. وہ مائیں جو بچوں کو روزے رکھاتی ہیں کھانا چھڑواتی ہیں, لیکن بعض دفعہ شیطانی چیزیں نہیں چھڑاتی, نماز نہیں پڑھتے, اور روزہ کھول کے بھی بس ماں کا دل ہے یہ کھاتا ہی رہے کھاتا ہی رہے. اللہ کے آگے شکر گزاری کے ساتھ جبین سجدے میں نہ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ماؤں کو بچوں کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا صالحات, جی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, روزہ چاند دیکھ کر شروع کرنا ہے, اور کب ہم نے ختم کرنا ہے ماہ رمضان؟ جی آپ کو آواز نہیں آئی؟ جی چاند دیکھ کر ہی ماہ رمضان ختم کریں. روزے کا پہلا عمل کیا ہوگا جب ہم روزہ شروع کریں گے؟ نیت. اور روزے کی نیت فجر سے پہلے کی جائے گی, فرض روزے کی نیت. سحری کھاؤ, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ برکت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے برکت رکھ دی ہے. کیا روزہ صرف کھانے پینا چھوڑنے کا نام ہے؟ نہیں, بلکہ گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے, جیسے جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے, گالی دینا, غیبت کرنا, کسی کو بے عزت کرنا, اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ حدود میں رہنا ہے, اور اس کا اپنے آپ کو جی حرام سے رکنا ہے. جی بالکل بالکل. تو یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو اپنی لمٹس کے ساتھ جی جینا ہے اور اپنے آپ کو پابند کرنا. یہ بہت اچھا مہینہ ہے, شیطان بند ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو اس چیز کا پابند کرنا ہے اور اس کے بعد بھی اس پر قائم رہنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اگلا ٹاپک ہمارا جو ہے اس کے بارے میں چھوٹے عمل اور بڑے ثواب. اللہ کتنا غفور الرحیم ہے, اس نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی اور کتنے پیارے پیارے اعمال بتا دیے ہیں. اس کو ہم نے اپنی عبادت باسکٹ میں بھر لینا ہے اور اس کا ہمیں عادی ہونا ہے اور اس پر قائم بھی رہنا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دوسرا عمل جو قیام اور سیام یعنی روزے اور رات کے قیام سے بہتر ہے وہ کیا؟ نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرنا, اس پر تہجد کا ثواب ملتا ہے. شاید آپ نے کبھی بھی یہ بات پہلے نہیں سنی ہوگی. حدیث سنیے تاکہ آپ کو یقین ہو کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ خود سے نہیں کہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا سحری کے وقت نماز پڑھنے کے برابر ہے. اس کا حوالہ بھی لکھ لیجیے اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں. یہ بحقی کی روایت ہے 1103 کی, اور صحیح الجامع بک ہے جو ناصر الدین البانی کی, اس میں 882 نمبر کی ہے. یہ تھوڑا سا سمجھیے گا کہ یہ 4 سنتیں کون سی اور کب پڑھیں گے تو کیا ہوگا. تو اس کے بارے میں ایک اور بھی اس کی خوبی بیان کی جاتی ہے, اور وہ کیا کہ ان 4 رکعتوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کے پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہ بات ابو ایوب الانصاری نے اللہ کے نبی سے روایت کی کہ ظہر سے پہلے 1 سلام سے 4 رکعت پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب آپ سوچ میں پڑھ رہے ہوں گے کہ یہ 4 سنتیں کون سی ہیں. یہ وہی 4 سنتیں جو ہم ظہر کے فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں نا. 4 سنت 4 فرض, 2 سنت 2 نفے. تو یہ 4 سنت اب کل جب پڑھیں گے تو یہ اس کا اجر ہے, تہجد کا اجر ہے, اور آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. کام تو پہلے ہی کرتے ہیں, آج پتہ لگ گیا کہ اس میں یہ بھی خوبی ہے. آسان ہے دین کے مشکل ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات چھپائی نہیں, اور اسے یہ نہیں لگتا کہ ہمارا دین مشکلوں میں ڈال کے ہم سے کوئی خوش ہوتا ہے. تو گویا کہ پھر اب آپ نے بلا وجہ سنتیں نہیں چھوڑنی. پھر بات کہوں کہ شروع میں جو بات کی کہ یہ فرض ہے یا سنت, آپ یہ 4 سنت نہیں پڑھیں گے نا تو گناہگار نہیں ہوں گے, بٹ آپ کو یہ فائدہ بھی نہیں ہوگا جو بتایا گیا. ٹھیک ہے, تو پھر دوسرا کام اب ہم نے کیا سیکھا کہ 4 فرض سے پہلے ظہر کی 4 سنتیں ادا کرنی.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز سکتا ہوں؟ ایک سیکنڈ, کل ٹاک کر لیتی ہوں. ایک منٹ میں وہاں پہ آپ لوگوں کو آواز نہیں آئے ان شاء اللہ. ابھی ہم آپ نے بھی دیکھا تھا کہ امان چھوٹے بڑا ثواب. جی تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا اور سحری کے وقت نماز پڑھنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا اہتمام کریں گے. بڑی خوبصورت, دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جو کے ساتھ مان لیتے ہم اس کا فائدہ ہوگا, ایسی ہے. تو اللہ پاک کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ میں اچھے انداز میں ہر بات پہ, ہر جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ ابھی آپ مجھے بتائیں نیکسٹ سیشن ہمارا کون سا ہے, ہم اس کو ان شاء اللہ کنٹینیو کرتے ہیں, پھر اس ٹائم پہ بات کریں گے. جی میرے یہاں پہ لکھے جلدی کوئی کون سا والا ہے, ابھی کیا کرنا ہے ہمیں روزہ کے مسائل. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ روزہ کے مسائل ہم دیکھتے ہیں, اس میں ہم بک جو ہم اس میں کیا سیکھیں. ٹھیک ہے, کتابوں سے یہاں اینڈ پینج کو جو ہے ریویو کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کافی کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگلا چیپٹر دیکھیں گے,
اہمیت الصوم, روزے کی اہمیت. رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بد نصیب ہے. دلیل, حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ نے فرمایا, یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. اس ابن ماجہ نے روایت کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان آنے کے باوجود بھی روزے بھی نہیں رکھ پاتے اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا. یعنی ہمارے ہاں یہ جہالت اتنی عام ہے کہ بعض دفعہ بیویاں روزے رکھتی ہیں تو شوہر نہیں رکھتے, شوہر رکھتے ہیں تو بیویاں نہیں رکھتے. اور عورتیں سوال کرتی ہیں کہ اچھا ہم اپنے شوہر کے لیے پھر ناشتہ بنا سکتے ہیں کیا, پھر ہم اس کے لیے لنچ بنائیں. بھائی وہ کیوں نہیں روزہ رکھتے, کبھی رکھا ہی نہیں. ماشاءاللہ, یہ کیسا دین ہے. دیکھیے دو وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دین پہ عمل کرنا چھوڑتے ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے جہالت, کمی علم کا احساس ہی نہ ہونا, اور دوسری ہوتی ہے دنیا کی بھاگ دوڑ کہ جس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہوتا ہے. اور عموماً ہماری امت میں یا ہماری قوم میں تعلیم کا تناسب ابھی اتنا نہیں ہے, اس کی وجہ سے ماڈرن لوگ یا بہت پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ تو قانون شکنی کرتے ہی ہیں. وہ تو تکبر یا سرکشی کی وجہ سے کرتے ہوں گے, لیکن جہالت کی وجہ سے بھی بہت لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے پیچھے ہٹتے ہیں. ہم سب اگر اپنے لیے دل میں ایک نیت کر لینا, اپنے جاننے والوں میں, اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے رشتے دار, پھر اس کے بعد وہ لوگ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے یا ان کو احساس نہیں, اگر اس سال رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم ان کو یہ احساس دلا دیں کہ دیکھیں اگر روزہ نہیں رکھا تو آپ کا دین نہیں ہے. اچھا روزہ رکھ لیتے نماز نہیں پڑھتے, پھر اگلا مسئلہ کہ روزہ رکھ لیتے اور نماز نہیں پڑھتے تو وہ بھی کوئی روزہ نہیں ہے. یعنی کم از کم دیکھیے انسان فرائض کا تو پابند ہو, باقی چیزیں تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور بندہ بھی کوشش کرتا ہے تو اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا ہے, تقویٰ بڑھتا رہتا ہے, توکل بڑھتا ہے, شکر بڑھتا ہے. لیکن جس کی زندگی میں فرائض ہی نہیں ہوتے نا, پھر اس کے دل پہ ہر دن مہر لگتی جاتی ہے. اور اگر آپ لوگوں کے گھروں میں, آپ کے ارد گرد میں کوئی ایسا شخص ہے, آپ کو اس کے لیے فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اچھے طریقے سے پیغام دیں, بات کریں, کوئی نہ مانے, کچھ سرکشی کرے تو پھر آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک انسان اسلام کے نام کو مس یوز کرے. نام تو ہم مسلمان ہونے کا رکھ لیں اور اللہ ہی کی بات کو نہ مانے. رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے. اس روایت کو بھی غور سے سننا ہے اور اپنے عمل کی نیت سے انشاءاللہ اس میں سے پوائنٹ لیں گے. حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا, ممبر لاؤ. ممبر یعنی جس پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا جاتا ہے. ہم ممبر لے آئے. جب نبی اکرم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین, پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین, اسی طرح آپ جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین. جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. کیونکہ آپ کا معمول کیا تھا کہ سیڑھیاں چڑھتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے اور اترتے وقت سبحان اللہ کہتے تھے, لیکن آج کیا کیا کہ اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کی بجائے آمین کہا. تو اس پہ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی. آپ نے فرمایا, جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا, اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا. اس کے جواب میں میں نے آمین کہی. پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا, ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. میں نے اس کے جواب میں آمین کہی. پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا, جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی, اس کے لیے بھی ہلاکت ہو.
میں نے اس کے جواب میں کہا آمین، اسے حاکم نے روایت کیا۔ تین عمل ہیں اس طرح ہماری چیک لسٹ بننے کے لیے: ماں باپ کی خدمت، رمضان کا آنا اور فائدہ نہ اٹھانا، اور اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھنا۔ یہاں دیکھیے کہ عمل کے نقطے ہیں نا، اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے اور اپنے عمل کو چیک کرنا ہے۔ ہم جب بھی کہیں اللہ کے نبی کا نام سنیں تو درود کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ کا ذکر کر کے، یعنی جیسے کہا جا رہا ہے آپ نے فرمایا تو بھی ہوگا؟ نہیں، یہ خاص بات محمد پہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ ہم اپنی خوشی سے اور اپنے اجر کو بڑھانے کے لیے جب کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا تو بھی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کہتے نہیں تو گناہ نہیں ہوتا۔ یہ جو اس میں ایک سمجھ لیں آپ کے بہت بڑی، یعنی ایک ہلاکت کی بات کہیں گے، یہ کیا ہے؟ لفظ محمد پہ کیسے کیا جائے نام، کیسے کہا جائے؟ اونچی کے خاموشی سے۔ پہلی بات ہے کہ اگر انسان باشعور لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے جن کو بھی یہ مسئلہ پتا ہے تو خاموشی سے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کہیں ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں کچھ کو پتہ ہی نہیں یہ مسئلہ، تو اگر کہیں بھی آپ لفظ سنیں تو ایسی آواز کے تو کم از کم آپ کے ساتھ والا سن لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا یہ نہیں کہ جہاں نام آئے تو سارے کورس میں کہنا شروع کر دیں، تو اونچی کیوں کہیں؟ تاکہ ساتھ بیٹھے ہوئے کو اگر نہیں پتا تو اس کو بھی یاد آ جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کہیں نام لیا جا رہا ہے اور کوئی دوسرا نہیں لے رہا اس نام ذکر کو، تو بعد میں پھر کسی اچھے طریقے سے ان تک یہ بات کنوے کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ روزہ خوروں کا عبرت ناک انجام۔ روزہ خور کون ہوتے ہیں؟ جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیتے ہیں، روزہ کھا لینے والے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے۔ خور کس کو کہتے ہیں؟ کھانے کو۔ تو یعنی جو لوگ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے، وقت ابھی ہوا بھی نہیں، دن میں کسی وقت کھول لیا، تو اس کی دلیل دیکھیے، بڑی پیاری روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے، اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے۔ بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخوں پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخوں پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے، جن کے منہ کو چیرا دیا گیا ہے جس سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا۔ وقت سے پہلے کا یہ نہیں مراد کہ اول وقت پہ، بعض لوگ جو دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں نا، یعنی جان بوجھ کے وقت ہوتا ہے اور تقوی کے نام پہ وہ اس سے زیادہ دیر اور گزارنا چاہتے، تو بعض دفعہ وہ ایسی روایتوں کو مس کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جلدی کرنے والوں کی یہ سزا ہے۔ اس سے مراد کہ وقت سے پہلے روزہ رکھا ہوتا، کوئی چیز نفس کی غالب ہے، روزہ توڑ لیا، خواہش کر لی۔ اب آپ اس کو سن کے پریشان ہو سکتے ہیں کہ اچھا بچے کبھی رکھتے ہیں تو توڑ لیتے ہیں، یا کبھی ہم نے بچپن میں روزے جب رکھنے شروع کیے، اب جب پسند کی چیز سامنے آئی تو توڑ لیے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ جن پہ روزہ فرض ہے، جانتے بوجھتے کسی وجہ سے اپنا روزہ وقت سے پہلے توڑ لیں تو ان کی یہ سزا ہے۔ روزہ تو نفس پہ قابو سکھاتا ہے، باقی رہ گئی بات بیمار ہیں تو کیا کریں اور سفر میں، تو انشاءاللہ وہ آگے سارے مسائل آ رہے ہیں۔ اس کتاب کو اگر صبر اور حوصلے سے صرف ہم سنتے ہی جائیں گے نا، تو اس وقت سنتے وقت جو سوالات ذہن میں آ رہے ہیں نا، انشاءاللہ وہ اگلے چیپٹرز میں اس کے جواب آئیں گے۔ اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں، الصوم فی ضوء القرآن، روزے قرآن مجید کی روشنی میں۔ روزہ اسلام کے پانچ فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، یعنی روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے۔ ان تینوں باتوں کی دلیل ایک ہی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت ہوگی۔ یہ آیت 183 سورت بقرہ ہے۔ اس میں پہلی بات کہ روزہ فرض ہے، وہ کہاں سے ثابت ہوا؟ لفظ کتیبہ۔ کتیبہ فوریزہ کے معنوں میں ہوتا ہے، فرض کیا گیا۔ ہمارے ہاں بھی لکھت پڑھت کا لفظ آتا ہے، کوئی چیز بہت ڈاکیومنٹیشن میں کرنا ہو تو کہتے ہیں اس کی لکھت پڑھت کر لو، تو کتبہ ہے فرائض. پہلی امتوں کی بات کہاں ہے کہ اللذین من قبلکم, اور اس کا مقصد گناہوں سے بچنا اور نیکی, یہ کہاں ہے؟ لعلکم تتقون. ہم روزے رکھتے ہوئے ضرور اس بات کو ذہن میں رکھیں. اگر ہم اس آیت کو بھی اپنے ہاتھوں سے خوبصورت طریقے سے لکھ سکیں اور اس کو لکھ کے مختلف جگہوں پہ لگا کے دیکھیں. آپ ایک کام کر سکتے ہیں, اگر اس آنے والا جب بھی آپ کے پاس رمضان آئے گا اس کے بعد انشاءاللہ, کہ آپ کچھ کارڈز بنا لیں, اپنے ہاتھ سے لکھ لیں. یہ جو اس کتاب میں مختلف چیزیں آئیں گی نا, کچھ حدیثیں جو آپ کو ایسی لگ رہی ہیں کہ عمل کی ہیں, وہ الگ سے پیاری سی بنا کے لکھ کے لگا لیں. پھر آپ کیا کریں کہ رمضان میں کوئی ایک ایسی جگہ بنائیں, جیسے بعض لوگ تو گھر میں ہی سی لیتے ہیں, پاؤچز ہوتی ہیں نا جس میں لیٹر پیڈز یعنی خط اور اس طرح ڈائریاں وغیرہ لوگ آرگنائز کرتے ہیں. بعض لوگوں نے ٹیلی فون اسٹینڈس کے اوپر رکھے ہوتے ہیں جس میں پیپرز پینز ہوتے ہیں. آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ 30 ایسی خوبصورت چیزیں لکھ کے رکھ لیں, اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو کہہ دے کہ ہر دن تمہیں اس میں ایک نئی چیز ملے گی. اب وہ ایک پاؤچ ایک جگہ بنا دیں تو گھر میں بچوں کو خود ہی شوق آئے گا کہ اچھا آج کیا لکھا ہوا ہے. اسی طرح آپ ٹیبل کیلنڈر بنا سکتے ہیں. جیسے میں نے ایک بہت ہی خوبصورت کیلنڈر دیکھا تھا, آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. گھروں کے اندر سی ڈی کورز تو ہوتے ہی ہیں نا, جیسے سی ڈی بنتی ہیں تو اس کو اگر کاغذ نکال دیں تو بالکل ٹرانسپیرنٹ سا کور ہوتا ہے. تو میرے پاس ایک کیلنڈر کہیں سے آیا تھا تو وہ بالکل وہی تھا, جیول کیلنڈر اس کو بولتے ہیں وہ لوگ. تو جیسے سی ڈی کھلتی ہے نا تو اس کو پورا جب کھول دیں نا تو وہ اس طرح یعنی سلوپ سی چیز بن جاتی ہے اور نیچے کا حصہ اس میں آتا ہے. تصور میں آپ لائیں ذرا, پورا اس کو پیچھے کریں تو جو اوپر کھڑا حصہ ہوتا ہے نا اس میں کارڈ ڈال دیں. اس میں انہوں نے 12 کارڈس ڈالے ہوئے تھے ہر مہینے کے. تو مجھے اتنا اچھا آئیڈیا لگا کہ ہم اپنے گھروں میں ٹیبلز پہ خود بھی یہ چیزیں بنا سکتے ہیں. تو آپ ایک مینر, کوئی ایک بات ایک دن وہاں لگا دیں, گھر والے سب پڑھے, کچن کے پاس کوئی ڈائننگ ٹیبل کے قریب, کچن کے راستے میں کوئی جگہ کہ جہاں نظر پڑے تو اسے ایک حکم کو دیکھیں. کیونکہ رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے نا یہ تبدیلی کا مہینہ ہوتا ہے, اس میں دل بدل جاتے ہیں. تو آپ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اس کتاب میں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں, کوئی رغبت والی, کوئی موٹیویشن والی بات, یا کوئی ایسی بات ہے جو آپ ڈائریکٹ لوگوں کو پنچ کریں گے بتائیں گے تو وہ مائنڈ کرتے ہیں نا بعض لوگ, کیونکہ تنقید کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے, تو وہ چیزیں آپ اس میں لکھ کے لگا دیں. کوئی آپ ایسی سوچتے ہیں آپ کے بچوں کو آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہتے, تو ایک کارڈ وہ بنا لیں تو ہر دن وہ اس کو دیکھیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی اور پھر آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا. تو یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے کہ تقوی, اور روز اپنے آپ کو بھی چیک بھی تو کریں گے نا کہ کہاں تک تقوی آیا ہے, میرے اندر گناہوں سے کتنی رغبت کم ہوئی ہے, میرے دل میں کون سی جو پہلے نیکی کم تھی اور اب وہ زیادہ ہو گئی ہے. اب دیکھیے کہ تقوی صرف گناہوں سے بچنا نہیں ہے بلکہ نیکی کے موقعوں کا نظر آ جانا بھی تقوی ہے. ہمارے عموماً تقوی کا تعلق گناہ سے ہے, گناہ سے نہیں ہے. گناہوں سے بچنے کا احساس پیدا ہونا اور نیکی کے مواقع کو حاصل کرنے کا شوق لگ جانا. ہم گناہوں سے بچنے کی تو کوشش کرتے ہیں لیکن نیکی کے جو چانسز جو مواقع ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ہم اس کو اویل نہیں کرتے. اس کا مطلب کہ یہ بھی تقوی کی کمی ہے. اور مجھے تو تقوی کا جو لفظ سائملٹینیس یا جو اپنی زبان میں لگتا ہے وہ کیا لگتا ہے, شعور. متقی انسان باشعور انسان ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے میں نے لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اور اپنے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. اگلا مسئلہ, رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں. مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے. مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں. رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کا مہینہ ہے. یہ چاروں مسائل ان کی دلیل ہے سورۃ بقرہ ہی کی آیت 185. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہذا اب جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے, اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے, سختی کرنا نہیں چاہتا, اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اس آیت میں بیمار کے روزہ چھوڑنے کی بات ہوئی، اور مسافر کے تھوڑی سی بات آپ لوگوں کی مدد کرنے کے نیت سے کرنا چاہوں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ روزہ فرض ہے، ہر ایک پہ فرض ہے۔ کب فرض ہے؟ جب وہ رکھ سکے۔ یہ ایک جملہ نوٹ کر لیں، روزہ کب فرض ہے؟ جب کسی بچے میں روزہ رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب وہ صلاحیت جو ہے وہ بعض لوگوں میں 10 سال میں بھی آ جاتی ہے، بعض میں 11 میں بھی آتی ہے، 12 میں بھی آتی ہے، اور یہ ماں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ مائیں جو بچوں کو 7-8 سال کا ہونے پہ روزہ چکھانے لگ جاتی ہیں نا، تھوڑا تھوڑا رکھ لو پھر چھوڑ دینا، چھوڑنا رکھ لو توڑ کر لو، تو وہ بچے جلدی ہی اس چیز کے قابل ہوتے ہیں۔ اور جو مائیں لاٹ دیکھتی رہتی ہیں ان کے تو بعض دفعہ بچے تو کیا وہ جوان بھی ہو جائیں تو وہ روزہ نہیں رکھتے، کہ ہماری ماں نے ہمیں روزہ نہیں رکھایا تو تم کہاں ہوتی ہو رکھوانے والی۔ یہ اصول بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کرا کیا کریں، چھوٹے بچوں کو عادت ڈالے، سحری کھلا دیں اور انہیں کہ بس آپ کا روزہ شروع ہو گیا، پھر جب کھانا کھائیں گے ان کا روزہ پورا ہو گیا۔ کئی بچے دن میں کئی روزے رکھتے دیکھے گئے کہ اب میں ایک اور روزہ رکھ رہا ہوں اور میں دوسرا رکھتا۔ گھر میں ایسے ماحول ہونے چاہیے، بچوں کو شوق دلائیے۔ پھر اس کے بعد ذرا جوان ہونے والے بچے پہلے سے مت سوچیں کہ نہیں رکھ سکتا، رکھ سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، رکھوائیں۔ جب ان کی برداشت بڑھتی جائے گی پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ ہوگا۔ لیکن یہاں پھر ذہن میں رکھیے کہ بعض بچے کو روزے رکھا کے پھر مائیں سارا دن سلائے رکھتی ہیں، نمازوں کے لیے بھی نہیں اٹھاتی کہ نہیں یہ بےچارا روزے سے ہے، تو یہ تو آپ نے خود ہی اس کی بنیاد غلط کر دی۔ شاید آگے یہ مسئلہ آئے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس طرح سے بچوں کو عادت ڈال دیں۔ باقی رہ گئی بات مسافر اور مریض کے روزے کی۔ مسافر کے لیے رخصت ہے، آپ کو روزہ چھوڑنا ہے چھوڑ دیں۔ آپ کہتے ہیں آج کل تو سفر مشکل نہیں ہے، جہازوں میں جاتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں، چوائس ہے، چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں، نہ چھوڑنا چاہیں رکھ لیں، کوئی حرج بھی نہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھے کہ جو چھوڑ رہے ہیں وہ آگے رکھنا ہے، کیونکہ سفر اسلام میں سفر جب مقصد سفر ہوتے ہیں، ہماری طرح ایسے بیکار سفر نہیں لوگ کرتے تھے کہ چلو جی بس ایسے ہی جا رہے ہیں جی، کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی دیکھنے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں، بس ایسے ہی ذرا دیکھتے ہیں، روڈ پہ چکر لگاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو مقصد کے تحت جب سفر ہوتا ہے تو وقت کم سے کم وقت میں جلدی ختم کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب روزے میں انسان میں نکاہت آتی ہے یا انسان اپنے آپ کو فوکس نہیں کر پاتا تو اس کے لیے رخصت دی کہ چلو تم روزہ چھوڑ دو، لیکن وہ بھی رکھا جائے گا بعد، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری چیز جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ مریض۔ اور مریض کے اندر جو تھوڑی سی چیز ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، مریض کیسا مرض؟ یعنی کہ ایک وہ مرض ہوتا ہے کہ جس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا آپ کی انگلی میں چوٹ لگ گئی، آپ تو مریض بن گئے۔ اور عورتیں تو اکثر سر پہ پٹا باندھ کے مریض بنی ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے، ہاں؟ تو یہ مرض نہیں ہے۔ ہر وہ مرض جس مرض سے بیماری کی شدت بڑھنے کا ڈر ہے، کوئی بیماری کا ڈر ہے، تو اس وقت میں رخصت موجود ہے، لیکن پھر بعد میں رکھنا پڑے گا۔ یہ ذہن میں رکھے، اور جو بعد میں رکھنے کا سوچ لیتا ہے نا تو پھر اس چیز کو ذہن میں ابھی سے رکھ لے کہ ابھی تو ماحول بنا ہوا ہے، رکھ رہی ہوں، بعد میں اکیلا رکھنا مشکل ہوگا۔ تو وہ اگر رکھے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی مریض بھی اور روزہ رکھ بھی لیتا ہے اور اس سے اس کے اندر کوئی یعنی کوئی ایسا غلط سوچ پیدا نہیں ہوتی تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے۔ بعض مرض ایسے ہوتے ہیں، اگلی جو چیز ہے کہ روزہ چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جو بیماری، مثال ہے کہ آپ آج صبح اٹھے، آپ کو بخار تھا یا آپ کو دوا کھانی تھی، کچھ بھی تھا، ٹھیک ہے، آپ نے روزہ چھوڑ دیا، بس اس کی قضا یہ ہے کہ آپ جو ہی آپ کو موقع ملے اس کو میک اپ کر لیں، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ لیکن بعض مرض ایسے ہوتے ہیں جو دائمی مرض ہوتے ہیں، مثلا کسی کو اب ایسی بیماری ہے کہ اس کو پتا ہے کہ آج بھی نہیں رکھا اور اگلے دنوں میں بھی نہیں رکھوں گی۔ مثلا بعض لوگوں کا اسٹمک پرابلم ہوتا ہے، وہ چند گھنٹے تک بھوکے اس کے بعد نہیں رہ سکتے، بعض شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، کچھ ایسے کچھ تو سوچ لیتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض خواتین اچھی بڑی بھاگ بھاگ کے کام کر رہی ہوتی ہیں، پھر رہی ہیں، جو ہی نماز کا وقت آئے گا بیٹھ جائیں گی، وہ میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، لگتی ابھی آپ کیا کر رہی تھی۔ یعنی آپ دیکھیے ہمارے مس کنسپشنز کتنے، کہ عام حالات میں ہم کھڑے چل پھر رہے ہوتے ہیں اور نماز کے وقت میں ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، خود سے زیوم نہیں کرنا چاہیے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم روزہ رکھ نہیں سکتے۔ نہیں، آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو یقین دلائیں میں رکھ سکتی ہوں۔ رکھیں، نیت کریں، سحری کھائیں، نیت کریں، اللہ تعالیٰ جہاں تو نے روکا میں روک دوں گی، لیکن میرا روزہ ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بہلائیں، اچھا یہاں نہیں، اچھا یہاں تک، بس اور وقت، 5 منٹ، 1 گھنٹہ، اچھا میں اس کے بعد کھول لوں گی۔ آپ دیکھیے کہ آپ پہلے دن پورا رکھ لیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کہیں گے اچھا کچھ نہیں ہوا، اگلے دن پھر رکھیں گے. اور روزے میں بہت زیادہ فائدے ہیں, تو اس طرح روزے کی حالت میں رکھیں, لیکن اگر چھوڑیں تو پھر اس کو بعد میں پورا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کسی کو لگ رہا ہے یہ بیماری میری ابھی ہے تو وہ کفارہ دے دے, اور کفارہ کیا, وہ آگے آئے گا. ایک مسکین کو کھانا کھلانا, ایک وقت کا کھانا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر آج مجھے شوگر ہے تو وہ ہمیشہ ہی رہے گی. بندہ مومن ہمیشہ یہ سوچتا ہے میرا کل سب ٹھیک ہوگا, آج بیمار ہوں دیکھنا کل میں نے بالکل ٹھیک ہو جانا ہے, آج میرے میں ہمت نہیں کل ہوگی. اور اس نیت سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پھر وہ اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے تیار کرے. اپنے اوپر رحم نہ کھائیں, ترس نہ کھائیں اپنے اوپر. ہم جب بہت زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں نا تو ہمارے اندر سستی آتی ہے, اور ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں. کوئی بیمار ہو آپ دیکھیں اس کو سب بیمار بیمار کہیں, وہ مردہ مردہ پڑا ہوا ایسے ہی لگتا ہے کچھ نہیں ہے. کوئی اس کو کہ اٹھو چلو کنگھی کرو, چلو اٹھو جاؤ شاور لے کے آؤ. آپ دیکھیں شاور لے کے صاف کپڑے پہن کے آپ کنگھی کرتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو بہت صحت مند محسوس کرتے ہیں. تو ترس نہیں کھانا چاہیے اس معاملے میں اپنے اوپر. یہ کہہ رہی ہے کہ اپائنمنٹ لائک اف شی اور ہی ہیز ٹو گو سم ویئر فار اے ڈے اور این آفیشیل ورک اینڈ ہی ہیز ٹو اسپینڈ اے ڈے ود نان مسلم. ان دس کیس نان مسلم کے ساتھ ڈے اسپینڈ کرنے میں روزے کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے کہ آپ کی بات سمجھ رہی ہوں. اگر تو سفر ہے چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں, دوسرے شہر گئے, لیکن سیم شہر میں تو کیا آپ روزہ رکھ کے سارا دن بیٹھے تو نہیں رہتے نا. کام تو ہم ویسے ہی کرتے ہیں, جابس پہ بھی جاتے ہوں گے لوگ. تو ایسی وجہ میں بلکہ دیکھیے یہ موقع بیسٹ دعویٰ کے موقع ہوتے ہیں. اگر آپ نان مسلم میں جا رہے ہیں آپ روزے سے, میں تو خوشی سے جاؤں گی اور بتاؤں گی ان کو کہ روزہ میں کیا دیتا ہے, اور وہ خود ہی آپ سے موضوع چھیڑ دیں گے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے, کیوں رکھا ہے, کیسے رکھا ہے. تو ایسے موقع پہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. باقی یہ بات ہے کہ اگر شہر سے باہر ہیں چوائس ہے آپ کی, چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں. لیکن بعض لوگ جس کو پروٹوکول بھی سمجھتے ہیں, اور اللہ معاف کرے کہ بعض مسلمان لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھنا کیا, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ رمضان کا مہینہ بھی آیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحم کر دے, اور جو راستہ اختیار کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہی ہمارے لیے آسان کر دے گا. اگلا مسئلہ ہے, رمضان مبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے. افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنا ہے. مستثنا کا مطلب ہے ایگزیمپٹ, یعنی اس کی رخصت ہے. دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری مرنا ہے. ان سب مسئلوں کی دلیل سورت بقرہ کی آیت 187, اوہل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم, تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے, وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر کیا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو, اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہ شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری, یعنی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی نمایاں نظر آ جائے. تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو, اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو یعنی اعتکاف کی حالت میں, تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں, ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات لوگوں کے لیے وضاحت, یعنی بصراحت کیا ہوتا ہے, صریح کھلم کھلا وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچے. یہ آیت بنیادی طور پہ قرآن پاک میں جو آیتیں آئیں جس میں روزے کے مختلف یعنی تدریجی مراحل تھے اس میں سے تھی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نے روزے کو ایک دم فرض نہیں قرار دیا. جس طرح شراب لمحہ لمحہ کر کے حرام ہوئی, سود مختلف سٹیپس میں آیا, اسی طرح روزہ بھی سٹیپس میں آیا, جس میں شروع میں کیا ہوتا تھا کہ رات کے وقت میں بھی پابندی تھی, صرف مغرب سے لے کے عشاء کی نماز کا بیچ کا وقت, یا مغرب کے بعد اینی ٹائم آنکھ لگ جائے سو جائیں تو یہ بیچ کا جو وقت ہوتا تھا اس میں کھانا پینا تعلقات بیوی شوہر ملاقات یہ جائز تھی. جو ہی رات عشاء کا وقت شروع ہوا یا اس سے پہلے ہی کسی کی آنکھ لگ گئی تو یہ ساری چیزیں پھر منع ہو جاتی تھی. انسانی نفس پہ یہ چیز بوجھل پڑی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے روزے آسان کر دیے. کیسے؟ کہ چلو کوئی بات نہیں, تم اس کام کو اب تم رات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا. اور یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کی آسانیوں اور رحمتوں کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسلام کی قدر کرنے کی توفیق دے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واقعی کتنی خوبصورت چیزیں بتائیں. تو یہ تھی وہ چند باتیں جو روزے کی فضیلت اور اس کے کچھ مسائل کی تھی. انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں چاند کے دیکھنے سے لے کر پھر روزے کے جو مختلف مراحل ہیں ہم اس کو دیکھیں گے. کوئی سوال جو باتیں ہوئی اس کی روشنی میں اگر ہے, جن کا سوال ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, تو اس کی کیا حقیقت ہے, اس کے بارے میں دو باتیں ملتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ رمضان جو قرآن پاک جو ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ پورے کا پورا رمضان میں نازل ہو گیا تھا, اتر گیا تھا. یہ پہلا نزول تھا. دوسری اس کے یہ کہ آسمان دنیا سے ہم تک جو پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ 23 سال میں پہنچا, لیکن اس کا آغاز رمضان میں ہوا. پہلی وحی جو تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق, وہ سب کب نازل ہوئی؟ جب رمضان کا تھا. تو دونوں باتوں کو لیا جاتا ہے. اگر اوپر سے لے کے پہلے آسمان پہ ہماری قربت ہو گئی, ہمارے قریب ہو گئے انسانوں کے, تو اس کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ پہلی وحی کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, رمضان کے مہینے میں آغاز ہوا تھا. پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق رمضان کے مہینے میں آئی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد گاہے بگاہے آتی رہی, جب ضرورت پڑتی رہی آتی رہی. تو یہ جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی بات ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں نزول شروع ہو گیا, اور جو چیز شروع ہو جاتی ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. آپ سب جانتے ہیں کورس شروع ہوتے ہیں تو پھر ہی ختم ہوں گے نا, شروع نہیں ہوتا تو ختم نہیں ہوتا. تو اس لیے کہا گیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا. اور دوسری اس کی دلیل کیا دی جاتی ہے کہ آسمان دنیا, یہ جو آسمان ہمیں دکھ رہا ہے نا, اس کے اوپر پھر 7 آسمان ہیں, اور آخری آسمان جو 7واں ہے اس سے قرآن پاک کا پورا وہ نسخہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اس کو رکھا ہوا تھا, وہ پہلے آسمان پہ آیا تھا, اور وہ موقع وہ جو تھا وہ رمضان کے مہینے میں ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. ان کا سوال ہے کہ پریگننٹ عورت ہے اور وہ روزے نہیں رکھتی, کہ میں بعد میں ٹھیک ہوں گی تو رکھ لوں گی, لیکن وہ پریگننسی میں اللہ نہ کرے مر گئی یا اس کے بعد, تو اس کے بہت سارے آپشنز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. پہلی چیز ہے اگر آپ کفارہ دیں. دوسری ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ مم مات و علیہ صیامہ فصام ولیہ, جو مر جائے اس حال میں کہ اس کے سر پہ روزے فرض تھے بھی اور نہیں رکھے, تو اس کا ولی اس کے روزے رکھے گا. یعنی وہ شخص جو ہمارے مال میں سے وارث بنے گا, وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے, وہ باپ بھائی جو بھی, یعنی ایسے رشتے دار ہیں بیٹا اولاد, تو وہ آپ کے روزے رکھیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اپنے کفارے خود ہی دے سکیں گے تو بھی ٹھیک ہے.
السلام علیکم وبرکاتہ. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, امین یا رب العالمین. کیسا لگا آپ کو رمضان کی فضیلت؟ احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے نا. اور کل کا یہ چیزیں آپ ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں عمل میں لانے کی, دعائیں یاد ہو رہی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ہر چیز اپنے عمل میں لے کے آنی ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر ہمارے لیے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم ان کو بہترین طریقے سے کر سکیں. آج کے روزے کی اہمیت اور اس کی فرضیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے عمل کی کیا نقطے لیے. مسئلہ نمبر 6 میں ہم نے دیکھا کہ ایک فرض روزہ بلا عذر ترک کرنے کا کفارہ ساری عمر کے روزے سے ہے. اور اگر ایک روزہ جان بوجھ کے ترک کر دیا جائے تو اس کا کفارہ کبھی بھی نہیں دے سکتے. تو ہمیں اپنے بچوں کو کیا چیز سکھانی چاہیے؟ لکھیں گے آپ لوگ؟ ہم نے اپنے لیے تو یہ عمل کی بات لی کہ ہم نے ہر صورت یہ کوشش کرنی ہے جی, روزے کی پابندی کروانی ہے. اور اس کا جیسا کہ استاذہ جی نے طریقہ بتایا, انشاءاللہ تعالی اگر اس پہ عمل کیا جائے, چھوٹے ہوتے ہی سے بچوں کے اندر روزے کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے, تو انشاءاللہ تعالی پھر وہ کبھی بھی روزے ان کو شوق آئے گا. ہم دیکھتے ہیں نا کہ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے, مجھے روزے رکھنے دیں, اور پھر چوڑی روزے رکھتے ہیں, اور پھر الحمدللہ 10 سال کی عمر میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس شعور کو ہمیشہ اجاگر رکھے. میری آواز آپ لوگوں کے لیے ڈبل ہو رہی ہے؟ اور اور ہم ان کو اپنی اس ذمہ داری کو ہم کریں. اوز باللہ من الشیطان الرجیم. مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے میری آواز ڈبل چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. اور پھر ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اگر زندہ نہیں رکھتے تو ہمارے لیے اس میں کیا چیزیں رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. تو ہمیں کیا کیا اس میں عمل کی اپنے لیے بات لی تھی اس حدیث سے. مسئلہ نمبر 8 میں دیکھیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں اپنی بخشش اور معافی کی کوشش کرنی ہے اور تیاری کرنی ہے, پوری نیت. کتنے ہمارے اندر وہ ریچولز آتی ہے نا جب رمضان شروع ہوتا ہے, اور الحمدللہ اب تو ہم نے جیسے یہ پریپ رمضان کر رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ روح آنی شروع ہو گئی ہے. تو اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی مصروفیت میں سے اپنے بچوں کے ساتھ, اب صبح کے ٹائم اگر وہ نہیں کر پاتے ہمارے ساتھ پریپ رمضان, تو ہم شام کو بیٹھ کے ان کے ساتھ ان احادیث کو شیئر کریں. یہ اگر ہم کام کر لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر بچوں کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ ان کو جنت نظر آئے گی. پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے. یہ ہمیں اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر اس چیز کی ضرور معرفت پیدا کرنی ہے, کیونکہ شیطان ہمیں سب سے زیادہ یہ چیز بھلاتا ہے کہ کبھی کرنے دیتا ہے کبھی نہیں, کبھی دھیان آتا ہے کبھی نہیں آتا. تو یہ اس میں ہمیں اپنے شعور کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے, اور اپنے بچوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, سنتوں سے محبت. جیسے آج ہم نے اس میں چھوٹے ثواب بڑے اور اعمال چھوٹے, اس میں بھی ہم نے اس چیز کو دیکھا نا کہ سنتیں, تو نماز کی سنتیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور بچوں کے اندر جیسے اب ظہر کی نماز کی 4 سنتیں, تو الحمدللہ عمل سب کا ہوگا, میں یہ نہیں کہتی, لیکن ایک ریمائنڈر تھا ہمارے لیے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا ہمارے لیے سحری کے وقت نماز پڑھنے کے برابر ہے. اور اگر ہم دن میں 12 سنتیں کر لیتے ہیں تو جنت, جنت کے میں ایک محل بن جائے گا. یہ رغبت ہم اپنے بچوں کے اندر ڈالنے کی, اور الحمدللہ جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم نے بچپن سے نماز پڑھی تو اب بڑے ہو کے ہمیں پتہ چل گیا کہ کبھی جلدی ہے تو فرض پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں چونکہ بچپن سے اس چیز کی عادت ڈالی گئی ہے کہ ہم نے پوری نماز پڑھنی ہے, تو پھر وہ نماز چھٹتی نہیں ہے نا. تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کے اندر بھی اس چیز کو اجاگر کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ظہر کی 4 سنتیں جو ہیں وہ دو دو کر کے نہیں, شروع میں 4 پڑھ لیں, یا دو سنت, ہم جمعے والے دن 2 سنت پڑھتے ہیں کیونکہ گھر سے نکلتے ہوئے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جا کے 4 دو فرض پڑھے جاتے ہیں اگر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت یہ تھی نا کہ وہ باقی سنت اور نوافل گھر آ کے پڑھتے تھے. تو آپ ہم جہاں جو خود زہر کی نماز پڑھتے ہیں اس میں پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں, تو اس میں پہلے 4 سنت زہر سے پہلے پڑھی جائیں گی. تو ان کو ہمیں اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے عمل میں اس چیز کو ضرور لے کے آئے اپنے بچوں کے اندر. پھر رمضان میں ہمیں اس چیز سے بھی ہے کہ ایک عبادت کا ثواب 70 گنا ہوگا, تو اس لیے یہ شوق بڑھتا چلا جائے گا. اور آپ لوگ اب ایک مجھے یہ چیز آپ لوگ بتائیں کہ آپ نے اپنے لیے کیا چیز عمل میں لانے کے لیے سیکھی. کوئی بتائیے آج آپ لوگوں نے کیا نوٹ کیا. سب سے پہلے تو یہ نیت انشاءاللہ تعالی کہ مسافر بیماری کے ہونے تقوی اختیار کرنا ہے جی, سٹیپ وائز تعلیم جیسے اللہ نے فرمائی ہے ویسے روزے کی اہمیت پتا چلی جی. ہر حکم سٹیپ وائز کرنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے, جی روزے میں سب سے زیادہ جو چیز جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ تقویٰ کی ضرورت ہے. اور ہم نے شروع میں اس چیز کو بھی دیکھا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی کہ میں کسی اور سے تو کچھ نہیں ہوں لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ میرا معاملہ بہت غصے والا ہو جاتا ہے. اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ استغفار پڑھیں. تو ہمیں ایک تو کثرت سے استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے, اپنی غیبت کو چیک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم عبادت کر لیتے ہیں سب چیزیں کر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا نہیں کر پاتے, ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے. شیطان ہمیں کبھی غیبت کی طرف لے جاتا ہے, کبھی بچوں کے ساتھ غصہ کروا دیتا ہے, یعنی چھوٹے چھوٹی وہ چیزیں جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں. پھر بظاہر وہ بہت چھوٹی لگتی ہیں ہمیں لیکن وہ بہت بڑی ہوتی ہے. تقویٰ اختیار کرنا ہے اور ہر نیک عمل میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. جی بالکل, کیونکہ جب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور اپنی تقدیر پہ راضی ہو جائیں. یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جاتی ہے تو یہ ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے, دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ. آج ہم ہمیشہ آپ یہ سنتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے اندر بے چینی رہتی ہے. بے چینی رہنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر دوسروں کی اصلاح کا جذبہ نہیں ہوتا, یا دوسروں کو ہم بظاہر شیطان ہمیں کیا کروا رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کی ان سے ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی خیرخواہی نہیں کر رہے ہوتے, ان کو پنچ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کی چیزیں بتا کے کبھی کوئی تم یہ نہیں کرتی تم ایسے نہیں کرتی, نہیں بلکہ ان کو کہنا چاہیے کہ آپ یہ کریں گی تو آپ کو اس سے سکون ملے گا, بجائے اس کے کہ ہم کسی کے پہ ٹانٹ کریں یا اس کی غلطیوں کی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ یہ عمل کرو گی, اللہ کو یاد کرو, نماز پڑھو, قرآن پڑھو. ہمیں بہت سے لوگ اس وقت ڈپریشن میں نظر آتے ہیں, اور استغفار کرو, اور جیسے کہ آج کی ہمارے پاس دعا بھی تھی تو اس میں ہمارے لیے یہ تھا کہ ہمیں ان دعاؤں اور استغفار کو اپنا حصہ ابھی سے بنا لیں تاکہ رمضان میں ہم کثرت سے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے کچن میں کام کرتے ہوئے یعنی ہر لمحہ اپنا عبادت کا بنا لینا ہے انشاءاللہ تعالی, اور اس کی تیاری ابھی سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. فجر کی سنتیں, ظہر کی سنتیں اور استغفار, ہر نماز کے بعد استغفار کو اپنا معمول بنا لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں نماز کی زندہ کرنی ہے جو کچھ متروک ہو چکی ہیں اور کچھ ہم اپنی مصروفیت کی وجہ سے جلدی جلدی, جس طرح سب سے زیادہ ہمیں شیطان کیا نماز کی تسبیح سے روک دیتا ہے, فٹافٹ نماز پڑھی, اچھا اچھا اب یہ کرنا ہے جلدی سے اٹھ جاؤ, صرف 2 سے 3 منٹ اللہ تعالیٰ کا ذکر. جی مسواک بھی آج ہم نے دیکھا کہ مسواک بھی ہمیں ضرور کرنی ہے, اور اگر کہیں ہمیں شیطان یہ بھی کہتا ہے کہ مسواک نہیں ہے تو اس نیت سے ہم مسجد میں ہمارے ماشاء اللہ امام صاحب بہت, تو انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا تھا کہ بعض دفعہ ہمیں سنت سے ایسے روک دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے. تو اگر ملتی ہے بہت اچھی بات ہے, اور ملتی ہر جگہ ملتی ہے, اہتمام کرنا چاہیے اس چیز کا, لیکن ان کیس اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ برش بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں ہے کہ بھی اب آپ کہیں کہ اب میرے پاس مسواک نہیں تو میں اس سنت کو زندہ نہیں کر سکتی. تو کوشش کیا کرنی ہے کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو دوسروں کو تکلیف نہ دے. مسواک کا بھی تو یہی ہے نا کہ منہ سے بیڈ سمیل آتی ہے تو دوسرے اسے تنگ ہوتے ہیں, تو اگر مسواک نہیں ہے تو ہمیں برش کر لینا چاہیے. جی بالکل, نیت اصل اللہ تعالیٰ کو تو ہماری نیت چاہیے کہ آپ انگلی پہ بھی لگا کے کر سکتے ہیں, وہ تو کوئی اسے ڈیورنگ ودو بالکل صحیح اچھے طریقے سے تاکہ میرے منہ سے, اللہ تعالیٰ کو نیتیں ہماری پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا اظہار سنتوں پہ عمل کر کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ہم دلی طور پہ تو ہم بہت زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اصل کیا ہے کہ ہم پھر ان سنتوں پہ دوام بھی کرنے والے ہوں اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے کے آئیں. جزاک اللہ خیر کہ آپ لوگوں نے بہترین طریقے سے پارٹیسپیشن کی, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس راستے میں جب بھی آپ لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی کوئی مشکل آتی ہے نیٹ کی کوئی کسی بھی چیز کی تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کے جانا کہ ہمیں اس پہ اجر بھی دے اور ہمیں وہ اعمال کروا جو ہم سے قبول ہو. اور ادھر پارٹ آتے ماشاء اللہ نے لکھا کہ وضو کی حالت میں رہنا ہے, تو نفس پہ کنٹرول کر رہے ہیں, ہمارا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, سو استغفار بھی کرنی ہے. جی بالکل, کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے بہترین چیز کیا ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں. نیت کی بات کی تو جو بھی سنت کو زندہ کرے گا اس پر رمضان کے بعد بھی عمل کرنا. بالکل, یہ چند چیزیں ہمیں ہمیشہ پھر یاد رکھنی ہے کہ جو ہم دعا کریں اس پہ عمل کرنے والی ہو جائیں اور جو سنت اپنائیں اس پہ عمل کریں. جزاک اللہ خیر, واسطہ جزا, آج کی کلاس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بہترین خیر کے ساتھ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی باعث سے خیر بن جائیں. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.